لوگوں کو، قوم مومنین کو وہ نہ صفت موصوف، مومن لوگوں کے سینوں کو شفا دے گا، یوں ہوگا ترجمہ. یشف کا مفعول ہے صدور، رے کی زبر ہے، نصب ہے، وہ مومن لوگوں کے سینوں کو شفا دے گا. یہ وہ ہے چیز جسے ہم کہتے ہیں سینے میں ٹھنڈ پڑنا، محاورے میں ہوگا سینوں میں ٹھنڈ ڈالے گا، لفظی معنی ہے کہ وہ ان کے سینوں میں جو بیماریاں یعنی غصہ وغیرہ اور غم ان کے خلاف ہے وہ دور کر دے گا. وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ، اصل میں اس کا ترجمہ پھر بنتا ہے سینہ ٹھنڈا کرنا. یُذْهِبْ لے جائے گا، آپ نے پڑھا یا تو آئے یا ذہب بے، مثلا یہ اگر آتا یا ذہب بے غیظ قلوبہم تو بھی وہی معنی ہوتا، اور یُذْهِبْ عذاب یُذْهِبْ لے جانا، اس کا مفعول ہے غیظ، غصہ اور غم، غیظ و غضب اردو میں استعمال ہوتا ہے، غاظہ یغیظ مصدر ہے غاب ہے اس کا. تو غیظ قلوبہم ان کے دلوں کا وہ غصہ لے جائے گا، یہ معنی بنے. اور قلوبہم سے مراد مومنوں کے دل ہیں، یعنی مومنوں کے دلوں میں جو غم و غصہ ہے وہ مٹا دے گا، یہ وہ ترجمہ بنتا ان کے سینوں میں ٹھنڈ ڈالے گا. ادھر آئے ان کے سینوں میں کو شفا بخشے گا اور ان کے غصے کو لے جائے گا، یعنی مومنوں کو جو ان سے رنج پہنچے ہیں جو غصہ ہے وہ سب اس طرح ہوگا، وہ اب ذلیل ہوں گے. تو اور آخری بات ہے وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ، یہاں جزم کا اثر نہیں ہے، یہ الگ فکرہ ہے، واو استیناف کی ہے، یہ واو عطفہ نہیں ہے، ورنہ پیچھے دیکھیں مجزوم آ رہے ہیں سارے، سارے ورب جزم میں ہے نا، تو یہ ہوتا تو یہ بھی وَيَتُوبُ ہوتا، یہ استیناف ہے، الگ جملہ ہے. اور اللہ قبول کرتا ہے توبہ جس کی چاہتا ہے، توبہ علا کا معنی پڑھ چکے ہیں، یا توجہ فرماتا ہے جس پر چاہتا ہے، یشاء کا فاعل ہوا یعنی اللہ ہے. واللہ علیم حکیم، اور اللہ علیم اور حکیم ہے، بہت بڑے علم والا، بہت بڑی حکمتوں والا ہے. ام حسبتم، یا کیا تم نے یہ خیال کیا ہے، ہم یہ پڑھ چکے ہیں کئی دفعہ، اس ام کو کہتے ہیں ام منقطع، یعنی عام طور پر آ اور پھر ایک ام آتا ہے، جیسے انگریزی میں آئیدر آر آتا ہے، اس طرح سے عربی میں ایک آ پھر ام آتا ہے، لیکن بعض دفعہ وہ آ والا فکرہ معذوف ہو جاتا ہے اور ام سے ہی بات شروع کی جاتی ہے، تو انڈرسٹوڈ ہوتا ہے کہ بات یہ ہو رہی ہے. ام حسبتم، یا کیا تم نے یہ سمجھ لیا ہے، حسبتم سمجھا گمان کیا، ان تترکو کہ تم چھوڑ دیے جاؤ گے، تترکونا نون گر گیا، ان تترکو کہ تم کو چھوڑ دیا جائے گا، فعل مجہول ہے ویسے، تم چھوڑ دیے جاؤ گے یا کر رہے تم کو چھوڑ دیا جائے گا. ولما یعلم اللہ، لما جازم ہے یہاں، کیا معنی بنتا ہے لما یعلم، ابھی تک نہیں معلوم کیا اللہ ہو، اللہ نے ابھی تو معلوم نہیں کیا اللہ نے، اللہ زینا جاہدو ان لوگوں کو جنہوں نے جہاد کیا، منکم تم میں سے، تو اللہ نے ابھی معلوم نہیں کیا ان لوگوں کو تم میں سے جنہوں نے جہاد کیا. اور یہ ہو چکا ہے کہ جب یوں آئے اللہ کے علم میں تو کہیں گے کہ ابھی یہ ظاہر نہیں ہوئے وہ لوگ اوپنلی جنہوں نے جہاد کیا تم میں سے، صحیح جہاد. ولم یتخذو، اور جنہوں نے نہ بنایا نہ پکڑا، من دون اللہ ہے اللہ کے سوا، ولا رسول ہی یعنی من دون رسول ہی، واو اس پہ عطف ہوگا، ولل مومنین یعنی من دون المومنین، یہ سارا من دون پر عطف ہے، اللہ کے سوا، اس کے رسول کے سوا بھی نہیں، اس کے مومنوں کے سوا بھی نہیں بنایا کسی کو. اتخذو، یہ گویا کہ اتخذا کا پہلا مفعول تو ہے من دون اللہ و من دون سارا، یہ ہو گیا پہلا مفعول. دوسرا ہے ولیجتن، ان کو ولیجہ نہیں بنایا، یعنی اللہ رسول اور مومنوں کے سوا جو ہیں چیزیں یا لوگ ان کو ولیجہ نہیں بنایا. ولیجہ کا معنی ہے چہرہ، یار اور دوست. آپ نے ایک لفظ پہلے بتانا پڑا تھا، بے تو نون، اس کا معنی بھی باطن اور اندر خفیہ ہوتا ہے نا، اور پھر بتانت کہتے ہیں کپڑے کے استر کو, تو وہ اندر کی طرف لگا ہوا ہے, اس وجہ سے اس کا معنی بھی تھا رازدار. یہاں ہے ولیجا, واؤ لام جیم والا جا یالے جو کا آپ میں نے پڑھ چکے ہیں, گھس جانا, داخل ہو جانا, نکل جانا, حتی یالے جل جامل فی سم الخیات پڑھا ہے نا, داخل ہو جائے یا نکل جائے, ویسے میں نے والا جا کا داخل ہونا ہوتا ہے. اور اولا جا یو لے جو کا میں نے ہوتا ہے داخل کرنا, آپ نے پڑھا ہے تولی جل لیل فی النہار و تولی جل نہار فی اللیل, پڑھا ہے نا, اولا جا یو لے جو ایل آجن داخل کرنا, اور والا جا یا لے جو داخل ہونا, اس سے پھر یہ نکلا ہے ولی جا فعیلا کا وزن, یعنی جو کہ تمہارے اندر گھسا ہوا, پھر پنہانی دوست وغیرہ جو بھی ترجمہ کرنا, انہوں نے اللہ رسول اور مومنوں کے سوا کسی کو حقیقی اپنا یار نہیں بنایا. ولیجا کا اردو ترجمہ کیا کیا ہے انہوں نے؟ دوست پنہانی انہوں نے کیا, جگری کر لیں, لیکن یاد رہے کہ اصل معنی وہ اندر گھس جانے کا ہے. بیدی بھی ہو سکتا ہے دونوں, تو یعنی وہ بتانا کے معنی میں یہ بھی آتا ہے, لیکن جو بنیادی بات ہے وہ معنی بنیادی کے ساتھ اس کا جو تعلق ہے گھس جانے کا, گویا کہ وہ ایک دوسرے سے بے تکلف ہو چکے ہیں. شاہ ولی اللہ, اس میں ترجمے میں یہ دیکھا ہے کہ بعض دفعہ ان کے سامنے تفصیل بھی ہوتی ہے اور اس کو سامنے رکھ کے لفظ چنتے ہیں. اچھا ترجمہ ہے اور بہت مددگار ثابت ہوتا ہے بعض دفعہ پوری تفصیل کو سمجھ رہے ہیں. تو انہوں نے ولیجا کا ترجمہ کیا ہے دوست پنہانی, اندرونی دوست, خفیہ دوست. واللہ خبیر بما تعملون, اللہ خوب جاننے والا ہے, خبیر خبر رکھنے والا, بما تعملون جو تم کرتے ہو, اس سے خبیر کے بعد بے آتا ہے, علیم بے. ما کان للمشرکین, نہیں ہے مشرکوں کے لیے, یعنی ان کو کوئی حق نہیں ہے. یاد رکھیے اس طرح جب آتا ہے ما کان لے, اس کے کئی معنی ہوتے ہیں, اس کو شایع نہیں, اس کے لیے وہ اس کا سزاوار نہیں, اس کو اس کا کوئی حق نہیں, یا وہ ایسا نہیں کرنے کا, موقع کے مطابق پھر معنی دیکھ لیا جاتا ہے. ما کان للمشرکین, مشرکوں کے لیے یہ بات نہیں ہے, یعنی جائز نہیں یا حق نہیں, ان یعمروا مساجد اللہ, کہ وہ تعمیر, کہ وہ آباد کریں اللہ کی مسجد. ہمارا یعمروا میں نے تعمیر کرنا نہیں ہوتا بلکہ آباد کرنا, یا امور ہو نہ سرا یا نسو ہو. کر لیں گے, کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ میز پہ بیٹھے ہوتے ہیں وہ چیز چلتی رہتی ہے, ایک دفعہ میں نے گھڑی اپنے گرا دی, وہ تین چار دن بند ہی رہی, بس پھر ٹھیک ہو گئے. چلو جی شکریہ. امر یا مرو آباد کرنا, اسی سے باب استفعال میں آتا ہے, بارہویں پارے میں آئے گا, وسطا ہمارا کم فیا, تم کو آباد کیا زمین میں, اور اسی سے استعمار نکلا کہ کسی چیز جگہ آباد ہونے کی طلب کرنا. پھر وہ جو انگریزی لفظ ہے نا کالونائزیشن, وہی لفظ ہے نا استعمار, کہ وہاں کوشش کرنا کہ میں آباد ہو جاؤں, سیٹل ہو جاؤں, اس سے پھر استعمار نکلا ہے. اور آج کل کالونیلزم کے لفظ استعمار پیدا ہو, استعمال ہوتا ہے, وہ اسی سے آباد کرنا سے. تو ہمارا یامرو آباد کرنا, کہ وہ آباد کریں مسجد اللہ کی, اور اس کا معنی جو اردو میں ہم کرتے ہیں نا امبرا یو امبرو تعمیر, وہ عربی کا شاید معنی نہیں ہے, اس کے لیے بنا یبنی وغیرہ آتا ہے, اور شاید تفعیل میں یہ معنی آ جاتا ہو, بارہ ثلاثی میں تو نہیں ہے. یامرو مساجد اللہ, ہے کہ وہ آباد کرے اللہ کی مسجدیں. دیکھیں مساجد کی نسبت اللہ کی طرف کی گئی ہے, ورنہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ یامرو المساجد, کہ مسجدیں آباد کرے, تو اللہ کی مسجدیں یعنی وہ مسجدیں جو اللہ کی عبادت کے لیے بنائی گئی ہیں. انڈائریکٹلی کعبہ کی طرف اشارہ ہے, کیونکہ سب سے اب ساری مسجدوں کی ماں تو وہ ہے شاہدین علی انفسہم، اس حالت میں کہ وہ گواہی دینے والے ہیں خود اپنے خلاف، بالکفر شاہدہ بے کی گواہی دی، یعنی شاہدین بالکفر کفر کی گواہی دینے والے ہوتے ہوئے علی انفسہم اپنے خلاف. اب اردو میں ترجمہ گواہی دینے والے ہوتے ہوئے نہیں کریں گے، اور وہاں خواہ مخواہ فکرہ کریں گے، اس کو مبتدا خبر بنا لیں گے کہ وہ گواہی دینے والے ہیں اپنے خلاف کفر کی. کفر کی شاید ترجمہ کیا ہو، کیا کیا اردو ترجمہ؟ دے رہے ہیں، لیکن جب کے کے ساتھ تو حال کا ترجمہ آ گیا، پھر آگے فکرے ہی میں ترجمہ کرنا پڑا، گویا کہ شاہدین خبر ہے، اس طرح سے ترجمہ. تو یہ اردو محاورے کی ایک مجبوری ہوتی ہے، اپنے ہی خلاف وہ. اب یہ زبان حال سے بھی ہو سکتا ہے اور زبان قال سے بھی. کفر تو ان کے وہ ظاہر ہے، تو گواہی دے رہے ہیں اپنے اوپر کفر کی، یا یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں مانتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو، تو ان معنوں میں بھی کافر، اور یا یہ کہ زبان حال سے نہیں پتہ چل رہا ہے کہ وہ کافر ہے. ان کو کوئی حق نہیں ہے، مشرکوں کو جو کفر کے مقر ہیں. اولئک حب، یہاں مساجد اللہ جنرل ہے لیکن مراد ہے خانہ کعبہ. اولئک حبطت اعمالہم، وہ لوگ ہیں جن کے عمل برباد ہو گئے. یہ اس طرح سے ہو جاتا ہے نا، جمع کر کے. مراد تو بنیادی طور پر خانہ کعبہ اس میں شامل ہے اور باقی مسجدیں بھی ہیں، لیکن جس بیک گراؤنڈ میں بات ہو رہی ہے کہ تم لوگوں کو دفتروں میں بیٹھنے کا کوئی حق نہیں اور مراد کچھ اور لے حکومت یا کچھ اس طرح سے، تو بات تو ساری مسجدوں کی ہو رہی، لیکن خانہ کعبہ تو بنیادی ہے، پھر سب مسجدوں سے بڑی مسجد ہے، اس کا حق کیسے ہے؟ اور آباد کرنا سے مراد ہے یہ نہیں کہ اس میں مکان بنا لینا، بلکہ اس کا چودھری بننا، وہاں کے جو ریچولز ہیں ان کو کنڈکٹ کرنا وغیرہ، یہی ہے آباد کرنا، یا اپنے طریقے پر عبادت بھی کرنا، وہ بھی آبادی کی صورت ہے. جیسے مسجدوں میں سب کچھ بڑی بڑی مشرکانہ مجالس بھی ہو جاتی ہے، تو اس طرح سے وہ ہے تو رونق اور آبادی مسجدوں کی. اولئک حبطت اعمالہم، وہ لوگ ہیں جن کے عمل برباد ہو گئے. حبط یحبطو، تباہ ہو جانا، برباد ہو جانا، بیکار اور ناکارا ہو جانا. اعمالہم، ان کے تمام عمل، اس کے پھر تفسیری معنی کئی ہو سکتے ہیں، ان کی تدبیریں ناکام ہو گئی، یا جن چیزوں کو انہوں نے نیکی سمجھ کے کیا تھا ایمان کے بغیر وہ نیکی برباد ہو گئی، مختلف تفسیری معنی ہو سکتے ہیں. بنیادی یعنی اعمال سے مراد کون سے اعمال ہیں، کئی طرح لیے جا سکتے ہیں. شاید یہ ہو کہ جو جس کو وہ نیکی، کیونکہ یہ زیادہ معنی موضوع ہے، کیونکہ مسجدوں کے ساتھ ہے نا تعلق، آخر وہ کچھ کام تو کرتے ہوں گے کہ ہم نیکی کر رہے ہیں، دیکھے پکوائی اور کہا کہ یہ بھی ایک نیکی ہے یا کچھ دیا. ہر آدمی کچھ نہ کچھ کام ایسے کرتا ہے جن کو وہ فی الواقع خلوص کے ساتھ نیکی سمجھ رہا ہوتا ہے، وہ بھی برباد ہو جانا قرآن نے بتایا ایمان نہ ہو تو. وفی النار ہم خالدون، یعنی ہم خالدون فی النار، وفی النار کو پہلے لانے میں یا تو وہ فاصلے کی رعایت ہے، فاصلے کی بات ہم کر چکے ہیں، یا آگ ہی میں وہ ہمیشہ رہے گے. آپ آگ کے پاس ہی کر لیں ترجمہ. انما یامر مساجد اللہ ہے، بات صرف اتنی ہے اور حقیقت صرف یہ ہے کہ آباد کرتے ہیں یا کریں گے مساجد اللہ ہے، اللہ کی مسجدوں کو، یعنی جن کو آباد کرنے کا حق ہے یا جو صحیح من انہیں آباد کرتے ہیں. مضارے کا یہاں دو طرح ترجمہ ہے. من آمن باللہ ہے، وہ آدمی، اب دیکھیے سیدھا واحد کا آ رہا ہے، سارا آباد کرتا ہے اللہ کی مسجدوں کو وہ من، جو کہ یامر بھی واحد کا سیدھا، جو کہ آمن باللہ ہے، جو ایمان لایا اللہ پر، والیوم الآخر آخرت پر، واقام الصلاۃ واحد کا سیدھا، اور اس نے قائم کی نماز، واعطى الزکاۃ واحد کا سیدھا، اور اس نے ادا کی زکات، ولم یخش واحد کا سیدھا، اور وہ نہ ڈرا الا اللہ، اللہ کے سوا، یعنی اور کسی سے، ولم یخشا غیر اللہ. فعصا اولئک، اب یہاں ہونے چاہیے تھے فعصا ہوا، تو امید ہے کہ وہ لوگ جو ہے جو یہ کام کرتے ہیں، ان یکونوا من المہتدین، ان قریب ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ ہو ہدایت پانے والوں میں سے، یعنی بہت ممکن ہے، غالب امکان ہے کہ یہی لوگ مبتدی ہوں گے. اسا کا ترجمہ فعل مقاربہ میں آپ پڑھ چکے ہیں. اجعلتم سقات الحاج، کیا تم نے بنا لیا یا ٹھہرا لیا یا سمجھ لیا کہ میں نے کر لیا؟ سقایا پہلا مفعول ہے، کیا تم نے بنا ڈالا سقایت الحاج، حاجیوں کو پانی پلانا. سقایا، سقا یسقی سقایتن و سقین، اور بھی مصدر ہے، پانی پلانا، سین قاف یہ مادہ سے سقا یسقی. الحاج ہے واحد کا سیوا، حج یا حج سے اسم فاعل حاج، لیکن واحد پر ال بول کر مراد حاجی لیے جا رہے ہیں، واحد پر ال جمع، جیسے الشہر الحرام آیا تھا اور اس سے مراد چاروں مہینے ہوتے ہیں، اس طرح سے الحاج وہ گروپ جو جس پر حاج کا ہوتا تھا، مراد پھر اردو ترجمہ حاجی کریں گے ہم جمع میں، الف لام کی وجہ سے کہ وہ پوری حاجیوں کی جنس کے لیے، یعنی کل حاج، حاج جیسے الحمد میں ہے کل ساری تعریف. تو حاجیوں کا پانی پلانا، عمارت المسجد الحرام ہے، اور المسجد الحرام کی آبادی، یہ عمارت دیکھیے آباد کرنا، امر یامرو کا مصدر بھی آ گیا قرآن ہی میں، امر یامرو عمارت آباد کرنا، عمارت المسجد الحرام، یہاں بالکل مسجد حرام کا ہی ذکر ہے. حاجیوں کو پانی پلانا، حج پہ ہوا اپنی ڈیوٹی ہوتی تھی ان کی، کیونکہ اس زمانے میں سب سے بڑا مشکل تو یہی کام تھا نا، مکہ سے جب منا میں جاتے تھے عرفات مزدلفہ، تو پانی تو وہاں سارا میں، اب تو پانی وافر ہو گیا ہے، اس زمانے میں تو ملتا نہیں تھا، اونٹوں پہ لے جاتے تھے. اور حاجیوں کو پانی پلانا ایک بہت بڑی گویا کہ منسٹری تھی مکہ والوں کے، جو بڑے اس کے قبیلے تھے، حاجیوں کو پانی پلانا تو معمولی خدمت نہیں تھی، داتا صاحب کی چھبیل لگانے والی بات تھی دودھ کی چھبیل. عمارت المسجد الحرام ہے، یہ لفظ اصل چھبیل ہی ہے، مسلمانوں نے اس کو خواہ مخواہ سبیل بنا ڈالا ہے، ہندی لفظ ہے، اور اس کے معنی جہاں پانی پلایا جاتا ہو، چھبیل چھ کے ساتھ ہندی لفظ ہے، وہ اتفاق سے سبیل سے ملتا جلتا تھا تو انہوں نے اس کو مسلمان کر ڈالا. پتا نہیں ہاں یہ ہے ہندی لفظ، ہندو چھبیل پہ کہتے تھے، مسلمان سبیل کہتے تھے. ہاں ہندو اس کو نکی سمجھتے تھے نا، کہ جہاں لوگ گزرتے ہیں وہاں نل کا لگوا دو، پانی کی کوئی صورت کر دو، وہ عبادت سمجھتے تھے. ہاں بس سب لگا دیتے. تو مسجد حرام کی آبادی کو اور حاجیوں کے پانی پلانوں کو، یعنی یہ جو ہماری ڈیوٹی ہے، کیا اس کو سمجھ لیا ہے؟ کم ان آمن باللہ ہے، اس کی مانند جو ایمان لائے. یہاں دیکھیے وہ تو دو فعل ہیں، سقایت اور عمارت، اور اس کو شخص سے تجبیہ دی جا رہی ہے جو ایمان لایا. تو یہ ہوئی ہے لیس البر میں، ولکن البر من آمن، تو اس طرح سے یہاں ہے کا ایمان باللہ ہے. یعنی تو یا یوں کہے کہ اجعلتم من سقل حاج و عمر المسجد الحرام کا من آمن، یہ قرآن کریم کا خاص سٹائل ہے، اور عربی کا ہے، قرآن کا خاص کیا ہے، اس شخص کی مانند بنا لیتے ہو اس کام کو، یا اس شخص کے کاموں جیسے بنا لیتے ہو جو ایمان لایا اللہ پر اور یوم آخرت پر، وجاہد فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کی. یہ بہت بڑی عجیب آیت ہے، اس کی تفسیر اور اس کی امپلیکیشنز دیکھے تو جو بظاہر مذہبی چودراہٹ اور نیکی کے کام اور سب کچھ ہے، وہ سارے صفر، اور یہ ایمان اور تقویٰ اور جہاد کوئی اور چیز ہے پھر. ہاں جی وہ رسمی اتنی سارے آخر خرچ بھی کرتے ہیں سب کچھ ہے، تو ان ظاہرداریوں کا نام نیکی سمجھ رکھا ہے تم نے. قرآن کریم تو صاف کہتا ہے لا یستوون عند اللہ، یہ دونوں اللہ کے ہاں ہرگز برابر نہیں ہو سکتے. واللہ لا یہد القوم الظالمین، اللہ سیدھا راہ نہیں دکھاتا، اور اگر ہدا یہدی کے معنی کرے نا، کیونکہ ایک اس کا معنی ہوتا ہے منزل مقصود تک پہنچانا بھی، تو پھر ہم ترجمہ یوں بھی کر سکتے ہیں، اللہ ظالموں کو کبھی منزل مقصود تک نہیں پہنچاتا، ان کے منصوبے ناکام کر دیتا. الذين آمنوا، یہ ظالمین پہ وقف لازم ہے کہ اس کی صفت نہ سمجھی جائے. الذين آمنوا یہ آیت جو ہے یا الکم سقایت الحاج، یعنی تفسیروں میں دیکھنا چاہیے پھر اس پہ لوگوں نے کیا کچھ لکھا. ترجمہ تو معلوم ہو گیا،
لیکن کوئی ہیرا پھیری کر سکتا ہے کہ بھئی وہ برابر نہیں ہے، مطلب اس کو سقایت الحاج کو اہمیت دے دے یا کوئی گنجائش نہیں نکلتی؟
فیل تو وہ اہم ہے، مسجد حرام کو آباد رکھنا وہ عام ہے اپنی جگہ.
نہیں جملے میں، یعنی دونوں میں سے، ویسے ہمیں تو یہ سمجھا رہی ہے کہ دوسرا جو فیل ہے یعنی وہی زیادہ امیر والا ہے.
اصل وہ ہے، اگر وہ دوسری بات ایمان یوم آخرت اور جہاد فی سبیل اللہ نہیں ہے تو یہ عمل فضول ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ ایمان سے مراد پھر ایمان حقیقی اور اس کے تقاضے لیں گے نا.
پہلے والا جو نا ہاتھوں کو پانی وغیرہ پلانا وہ زیادہ اہم ہے دوسرے وغیرہ
نہیں، اس لیے اس کو ذکر کیا جا رہا ہے کہ مخاطب کے نزدیک وہ بہت اہم ہے اور آج کے مسلمان کے نزدیک بھی اہم ہے. اس کی اہمیت کو گھٹایا نہیں جا رہا کہ یہ تو فضول چیز ہے. مسافروں کو علی آپ کھانا کھلاتے ہیں، دے کے پکاتے ہیں مثلا، ہے تو اچھی چیز، لیکن اگر اس میں ایمان بالآخرت اور شرک ہی گھسا ہوا ہے فرض کیجیے، پھر کیا ہوگا؟ بھوکوں کو کھانا کھلانا تو بھی نفس ہی نیکی تھا نا. تو بعض دفعہ نیکی میں اور چیزیں اس کو خراب کر دیتی ہیں دوسری سے معلوم ہونا. اس لیے حاجیوں کو پانی پلانا، ان کے لیے فیسلٹیز وہاں پہ پہنچانا پانی کی، یہ تو نیکی تو ہے، لیکن اگر وہ دوسری مشرکانہ چیزیں ہو جائیں تو پھر یہ بتا دو کوئی چیز نہیں. یہ سیکنڈری ہے، پرائمری چیز وہ. قرآن نے اس کا انکار نہیں کیا کہ وہ نیکی نہیں ہے، صرف اس کو کہا کہ اس کے برابر نہیں ہو سکتا. ساقی اور دوسرے اللہ زین آمنو، یہ میں نے کہ سکایت الحاج اس سے بہتر ہے، یہ تو کسی طرح، یہ تو الٹا میں نے تو نہیں پڑھا اور نہ میرے خیال میں اس کی اس طرح کسی نے کی. وہ تو صاف ظاہر ہے کہ آگے کا من آمنا شخص سے مقابلہ ہے، ایک طرف فیل ہے. یہ جیسے کہیں جی لکھنا بلا جاہل ہونے کے برابر کہاں ہے، مثلا پڑھنا جاہل ہونا، تو وہ ایک فیل اور ایک شخص تو نہیں کہہ سکتے. اور لا یستوون تو پھر بالکل شخصوں کے لیے ہے، وہ نہیں برابر ہو سکتے، یعنی پہلے پانی پلانے والے اور مسجد کو آباد کرنے والے اور مجاہد وغیرہ، وہی انہی کی طرف ہی جا رہے ہیں. واللہ لا یهدی القوم الظالمین. اور اس میں استفہامیہ سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ سقایت الحاج کو وہ اہمیت دیتے تھے، اہمیت اسلام میں بھی ہے، لیکن یہ ایک ظاہری خدمات ہے. یہ ایسا ہے جیسے کوئی کہے حکومت کہ ہم نے جی 15 میل سڑکیں بنا دی ہیں، 20 اسپتال بنا دی ہیں اور عوام کی حالت نہ سدھار رہے ہو، امن و امان کوئی نہ ہو، عدالتوں میں انصاف نہ ملتا ہو، روزگار کی کمی ہو، چیزیں مہنگی ہوں، تو کیا تم نے سڑکیں بنانے اور اسپتال بنانے اور ریلوے لائن بنانے کو اس کے برابر سمجھ لیا؟ کام تو وہ بھی اچھا ڈیولپمنٹ ہے، لیکن ڈیولپمنٹ اور یہ جو امپروومنٹ ہے، میں مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں کہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا، کام تو وہ بھی اچھا ہے، اس کو کون برا کہہ سکتا ہے ڈیولپمنٹ ورک کا، لیکن اصل مقصود کچھ اور ہے. تو الذین آمنوا وہاجروا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت بھی کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، اور انہوں نے پھر اللہ کی راہ میں اپنے مال اور جانیں بھی کھپا دی، اعظم درجاتا، زیادہ بڑے ہیں بلحاظ درجات کے، ہاں عند اللہ، اللہ کے ہاں، اور مقابلہ کوئی نہیں. اعظم درجاتا من کس کے ساتھ ہے، یعنی من ہاؤلا، وہ انڈرسٹوڈ ہے، وہ زیادہ بڑے ہیں، اعظم بل درجاتا، یا اگر من کا نہ لگائیں تو پھر میں نہ اعظم کا ہو سکتا ہے سب سے بڑے، کیونکہ من تو نہیں لگا ہوا، جب من محدود ہو جائے تو پھر تفصیل سب کے ساتھ ہوتی ہے، اعظم وہ سب سے بڑے ہیں، ان کے مقابلے پر ہی نہیں، بلکہ جیسے اکبر اللہ اکبر تو اس کو میں نے کہا جاتا سب سے بڑا، جب من اڑا دیں تو وہ سب سے بڑے ہیں، درجہ تن بلحاظ درجہ کے. اور اگر اس اعظم کو لے कि जी इसकी जमा क्यों नहीं आई, तो फिर हम मिन माजूफ भी मान सकते हैं कि फिर तो वाहिद ही लेना पड़ता है। दरजतन तमीज है, बलिहाज दर्जे के इंद अल्लाह है, अल्लाह के हो, मुमकिन है दुनिया के दर्जे भी शुमार होते हो, इंद अल्लाह ने और उसको मुकैद कर दिया है। तो यह ना समझो कि वजीर बना या ना बना, सदर बना या ना बना, इंद अल्लाह दर्जे की ये कोई अलामत नहीं हो सकती। वह उलाएका हुमुल फाएदून, और वो ही फौज पाने वाले हैं, फाएद इसम फाइल है, कामयाबी हासिल करने वाले हैं। उलाएका की जमीर अल्लज़ीन आमनु व हाजरु जो बस हैं, वो ही फाएद है। यह फिर या कहें हकीकी फैज तो उनका ही है, मुफलहून में भी यही कहा, यही फायद है। अल फाइजून में जो अल आया है तो फिर उसका मैंने तो हकीकी फायद ही करेंगे, या पूरी मुकम्मल कामयाबी के मायने में अल आएगा। जो बशरहुम, इस तरह से अल बिर का मायना है सारी नेकी, अल हम्द सारी सना, तो अल्फाइजून सारे पहलुओं से फायद का मायना बनता है। जो बशरहुम रब्बहुम, उनको खुशखबरी देता है उनका रब परवरदगार, बे रहमत मिन हुई, बशरा बे आता है सिला रहमत की, उर्दू में तर्जमा यूं करेंगे, उनका रब उनको खुशखबरी देता है अपनी तरफ से रहमत की, व रिजवान और रिजवान की बेपरत है, व जन्नात यानी व बे जन्नात और बागात की खुशखबरी देता है, जन्नात लहुम जो के उनके लिए होंगे बाग, जन्नात हिम नहीं, जन्नात लहुम कुछ ऐसे बागात की जो उनके लिए है या होंगे, फीहा नईम मुकीम उसमें नेमत होगी हमेशा रहने वाली, मुकीम मैंने जो किसी जगह इकामत इख्तियार कर ले, ठहर जाए इससे सुकूनत इख्तियार कर ले, अकाम यकीम मुकीम खड़ा करना भी मायना होता है अकामों का, लेकिन किसी जगह रहना होटल वगैरह में या शहर में, इनके मायनों में भी इस मायने में भी आता है, तो उस लिहाज से मुकीम किसी जगह क्याम करने वाला, नईम मुकीम नईम लफ्ज अगरचे जमा ही के मायनों में आता है लेकिन क्योंकि लफ्ज वाहिद है की तरह है सूरत, तो इसलिए मुकीमत उन नहीं कहा मुकीम, उर्दू तर्जमा चाहे वाहिद से ही करे, नईम मैंने नेमत भी होता है और नईम नेमतें भी कह सकते हैं ये सेंस के लिहाज से, उनके लिए वहां हमेशा की नेमत होगी, खालिदीन फीहा, नेमत ही करे नईम, वैसे तो फ़ईल के वजन पर है लेकिन बकसरत नेमत वगैरह का कुछ इसमें मायना पैदा हो जाता है, बड़ी नेमत बनता बना नेमत कही है, नवरतुल नईम नेमत के निशानात इस तरह से आता है। खालिदीन फीहा जमा का लफ्ज नहीं है, जमा के मानों में आ जाता है, वैसे तो लफ्ज जमा के लिए अनुम है, अनुमिल्ला है, खालिदीन फी आबदा वो उसमें हमेशा रहने वाले होंगे, ये खुलूद का और इकामत नेमतों के मुस्तकिल ठहरने का मायना तो एक ही है, अंदाज दो है, इन्नल्लाह इन्दहु अजरुन अजीम, बेशक अल्लाह के यहां अल्लाह जो है वो है कि इन्दहु अजरुन अजीम उसके यहां अजर अजीम है, यानी इन्नल्लाह इन्ना और उसका इस्म और इन्दहु अजरुन अजीम ज़र्फ पहले आ गया, अजरुन अजीम खबर नकरा मुब्तदा बाद में, उसके हां है बड़ा अजर। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ऐ ईमान वालो, ला तत्तखिज़ू आबाअकुम तुम मत बनाओ अपने बाप दादों को, व इख़वानकुम और अपने भाइयों को, ये इत्तखज़ा के पहले मफ़ूल आ रहे हैं और एक दूसरे पर अक्फ है, फिर दूसरा मफ़ूल है औलिया आ अपने बाप दादों और भाइयों को या भाई बंदों कह ले को दोस्त या कारसाज मत बनाओ, यानी हकीकी दोस्त अपने खैर खा वगैरह, जैसे कि वो आयत आई थी ला तत्तखिज़ुल यहूद वल नसारा औलिया, ये मैंने नहीं है कि उनके साथ दुश्मनी रखो बोल चाल छोड़ दो या कुछ, हकीकी दोस्ती यानी मिल्लत के नुक्ता नजर से, इन इस्तहब्बुल कुफ्र अलल ईमान, तो फिर तो वो दोस्ती भी गोया के एक तरह की मशकूक है जाहिरदारी की सोशल भी, अगर उन्होंने ज्यादा मोहब्बत की, इस्तहब्बा ज्यादा मोहब्बत चाही لفظی معنی احب یحب محبت کی، اور استحب یستحب کا معنی ہے کسی چیز کے یعنی نسبتاً زیادہ محبت جانا، اسی سے استحباب، استحب یستحب مستحب، جس کو زیادہ پسند کیا گیا، آپ نفلوں کو کہتے ہیں نا مستحب، یہ فعل مستحب اصطلاح ہے نا ہماری، وہ اسی سے اسم مفعول ہے، یعنی جس کی ذرا زیادہ محبت چاہے آدمی، استحب اگر وہ زیادہ پسند کرے، الکفر علی الایمان، کفر کو ایمان کے مقابلے پر، تو اگر یوں ہوتا ہے ان احب الکفر تو پھر اللہ نہ آتا، شاید استحبا کے بعد اللہ آتا ہے، ایک چیز کو دوسرے کے مقابلے پر زیادہ چاہنا، اور پھر زیادہ چاہنے کا مفہوم سے استحباب، کوئی چیز جو پسندیدہ ہو، ریکمینڈیڈ ہو، اس کو کہتے ہیں، اگر وہ زیادہ محبت رکھتے ہو کفر کی ایمان کے مقابلے پر، یوں کر لیں، شاہ صاحب نے اختیار کریں کیا، لیکن یہ تفسیری ترجمہ ہے، وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ، اور جو ان سے دوستی کرے گا تم میں سے، تولا یتولا کا ایک معنی منہ پھیرنا بھی ہوتا ہے، اور خلافت کا یا حکم حکمرانی حاصل کرنا بھی ہوتا ہے، تولا الامر وہ حاکم بن گیا، اور تولا کے بعد ان زیادہ تر آتا ہے جس کے معنی سے روگردانی کرنا، لیکن ان کے بغیر بھی آیا قرآن میں وَإِنْ تَوَلَّوْا، اگر وہ روگردانی کرے، اور تیسرا معنی وہی باب تفاعل، اس کا معنی محبت کرنا، وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ، جو ان میں سے، جو ان سے دوستی کرے گا، مِنْكُمْ تم میں سے، يَتَوَلَّا کا فاعل مِنْكُمْ اور ہم ضمیر مفعول، فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، دیکھیے صیغہ واحد آیا تھا، يَتَوَلَّا واحد ہے، یہ گر گئی ہے من شرطیہ کی وجہ سے، اصل تو يَتَوَلَّا یہ تھا، پھر وہ یہ گرنے کی وجہ سے یہ تولا رہ گیا، تو جو کوئی دوستی کرے گا تم میں سے ان کے ساتھ، یعنی ان تمہارے بھائی بند جو کافر ہیں، فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، پس وہی ظالم ہے، قُلْ اِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ، کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے باپ دادا، وَأَبْنَاؤُكُمْ اور تمہارے بیٹے پوتے وغیرہ سب اس میں آتے ہیں، وَإِخْوَانُكُمْ اور تمہارے بھائی، یہ رشتے داری گنائی جا رہی ہیں، وَأَزْوَاجُكُمْ اور تمہاری بیویاں، وَأَشِيرَتُكُمْ اور تمہارا قبیلہ، عشیرہ عین شیر شین رے مادہ سے، عشیرہ کے معنی اصل میں ہوتے ہیں وہ قبیلہ جس آدمی جن کا تعلق باپ دادا کی وجہ سے ہے، چچا کے بیٹے اور اس طرح دادا کی اولاد، اور یہ عشیرہ کہلاتا ہے، یعنی کنبے سے اوپر قبیلے سے نیچے ہوتا ہے، قبیلہ تو پھر وہ آٹھ دس پشتوں کے آدمی مل جاتے ہیں نا، تو عشیرہ کنبہ تو ہے چھوٹا سا، کنبہ سے اوپر چلے تو عشیرہ آتا ہے، یعنی ایک دادا پردادا کی اولاد، یوں سمجھ لیجیے دادا کی طرف سے، ماموں نانے وغیرہ عشیرہ میں نہیں آتے، جو ماں کی طرف سے اور نانا کی طرف سے جو رشتہ داری ہو، عموماً عربی بھی یہ استعمال تو اس طرح سے ہوتا ہے، پھر بمانا پھر مانا رشتہ داری مطلق بھی ہو سکتا، اگرچہ وہ بھی تو رشتے ہی ہے، باپ بیٹا بھائی وغیرہ، مطلق رشتہ دار یا قبیلہ گیا انہوں نے، خاندان ٹھیک ہے، خاندان کو اسرا کہتے ہیں ویسے، یا آئلہ فیملی کے معنوں میں، یہ فیملی سے ذرا وسیع تر ہے، جیسے چار پانچ فیملیز ایک عشیرہ ہو، واموال و نق طرف موہا، اور یہ سارے کانا کا اسم کر آ رہے ہیں ایک دوسرے پر عکس ہوتے ہوئے، ان کانا آباؤکم، آباؤکم کانا کا اس میں رفع میں، باقی واو آ کر سارے ہاتھ ہو رہے ہیں، اور یہ وہ اموالن اور کچھ وہ مال جو کہ اموالن اقترفتموہا، یہ پھر لام کے بعد نون لکھا جاتا ہے، یہ ہمارے ہاں ہی ہے، عجیب بات ہے کہ افریقہ اور عرب ملکوں کے قرآن مجیدوں میں یہ نون نہیں لکھا جاتا، اموالن لکھ دیں گے آگے الف ہوگا، پتہ نہیں وہ اموال ان ایک طرف تم ہوا تو پڑھنا نہیں، کیونکہ یہ الف حمزہ وصل ہے، وہ اپنی عربی دانی کے زور پر ٹھیک پڑھ لیتے ہوں گے، ہمارے آدمی کو تو اگر یوں لکھا ہو تو مشکل ہوگا، اس لیے یہاں نون لکھا جاتا ہے اموال ان ایک طرف تم ہوا، اے اموال ان، اور وہ مال جو کہ تم نے کمائے، ایک طرف یا قطرف کرنا کمانا، آٹھویں پارے میں آپ نے پڑھا تھا وَهُمْ مُقْتَرِفُونَ، بھلے یک طرف ہوں ماں ہوں مختلف ہوں، تاکہ جو کماتے ہیں کمائیں، مراد کام کرنا ہوتا ہے، اور وہ مال جو کہ ایک طرف تم اور ہا کی ضمیر مال کے لیے، مفعول ساتھ آیا تو تم کا تم بنا، مخاطب کسی کا نہیں ہوتا، وہ مال جن کو تم نے کمایا، وہ تجارت ان، یہ بھی عطف ہے اسی آبا و تم پر، اور وہ تجارت جو کہ تخشونا تم ڈرتے ہو، کسادہ ہا اس کی اس کے مندے سے، اردو میں مندا یا پنجابی میں کہتے ہیں، قصد سوکو کا معنی ہے کہ خریداری نہ رہی، ہاں سر بازار ٹھنڈا پڑ گیا، اب اس کو پتہ نہیں کیا کہہ سکتے ہیں انگریزی
میں،
ہوتا ہے کساد بازاری بھی کہتے ہیں پنجابی میں، مندا مندا میں نے نقصان بھی آتا ہے، لیکن اصل میں کام ٹھہر جانا، گویا کہ اتنی کو گاہکی خریداری نہیں ہو رہی، مند بند بھی ہو سکتا ہے نا، بند ہونے سے ڈرتے ہو، مراد یہی ہے کہ وہ زیادہ خرید فروخت نہ ہو، تو پھر کہتے ہیں کہ آج کل تو کام ڈاؤن ہو گیا ہے، قصد کاف سین دال مادہ تو یہی ہوا، قصد یقصد، قصد سوق یا شاید غالباً عربی میں کہتے ہیں بازار یا منڈی میں، قصد بازاری ہو گئے، شاہ صاحب نے بے رواجی کیا، یہ فارسی ترجمہ ہے، یعنی اتنا زیادہ رواج نہ رہے تجارت کا، مطلب یہ ہے کہ ایکٹیویٹی کم ہو جائے، یہ تجارت وما ساکن ترضونها، اور وہ گھر جن کو تم جن سے تم راضی ہوتے ہو، مساکن غیر منصرف جمع ہے، مانا سب آ رہا ہے نکرا کے ساتھ جو کے کا، تو کیونکہ مساکن نہیں پڑھا جانا تو مساکن ہی ہوا، ترضونها ہا کی ضمیر مساکن کے لیے جن سے تم راضی ہوتے ہو، اب خبر ہے احب، یہ ساری چیزیں زیادہ پسند ہے، احبا یہاں یاد رکھے فعل ماضی نہیں ہے احبا یحبو کا، بلکہ افعل تفضیل ہے، احب اور خبر آئی کانا کی تو نصب میں آ گیا، احب الیکم زیادہ محبوب ہیں تمہارے طرف یعنی تم کو، من اللہ و رسولہ اللہ سے، من کے ساتھ آیا ہے احبا من، زیادہ پسندیدہ ہیں اللہ سے و رسول ہی یعنی من رسول ہی، و جہاد فی سبیل ہی اور اس کے راستے میں جہاد سے، یہی چیزیں معنی ہوتی ہے کہ اگر ان چیزوں کی دوستی زیادہ ہے تو فتح رب سو، پھر ویٹ کرو انتظار کرو، تربس پڑھایا آپ نے، انتظار کرنا، نتائج پر نگاہ رکھنا، پھر نتیجے کا انتظار کرو، یہ بھی دھمکی اور خوف دلانے کی ایک صورت ہے، حتی یاتی اللہ بے امرے، یہاں تک کہ اللہ لے آئے اپنا فیصلہ، یاتی اللہ بے لے آئے امرے ہی اپنا معاملہ یا فیصلہ، پھر اللہ کے فیصلے کا انتظار کرو، تو یہ جو ہے نا فتح رب سو، یہ وعید کے لیے ہے، ورنہ وہ جو بات کہی ہے نا فقہا نے کہ امر جناب وجوب کے لیے، اب یہاں واجب تو نہیں ہے، فتح رب سو یہ دھمکی کے معنی میں ہے، جیسے وہ قرآن میں ایک طرح آیا ہے ایک جگہ کہ اے عملو ما شئتم انہو بما تعملون، کرو جو جی چاہتا ہے، اس کا معنی تو ہو گیا کرو، اے عملو کی تو چھٹی ہو گئی، لیکن وہ معلوم ہوا کہ فعل امر میں دھمکی کا معنی بھی ہوتا ہے، چکرو جو کرنا ہے، یعنی مت کرو کا معنی پایا جاتا ہے اس میں، حالانکہ فعل امر ہے، رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين صدق الله العظيم، لقد نصركم الله، بے شک اللہ نے تمہاری نصرت کی، تمہیں کامیاب کیا یا فتح دی پہلے، کیونکہ نصرت کا معنی ہوتا ہے ایسی مدد کرنا جو جس آدمی کی مدد کی جا رہی ہے اس کو کامیاب کر دے پورا، نصرت کے معنی ہی یہی ہوتے ہیں، اللہ نے تمہاری نصرت کی، تم کو فتح دی، فی مواطن کثیرتن، بہت سے موقعوں پر، مواطن جمع ہے موطن کی، واؤ توئے نون جس سے وطن کا لفظ بھی نکلا ہے مقام کے معنوں میں آتا ہے, موطن اور مقام یا مواقع تقریباً ہم معنی ہے. اوکیئن بلکہ اوکیئن تو شاید زمانی ہو, یہ مکانی ہے, یعنی مواطن ظرف مکان کے معنی میں آتا ہے وقت کے لیے کے لیے, بہت دفعہ کی بجائے بہت سے موقعوں پر, بہت سی جگہوں پر. اسی لیے شاہ صاحب نے جا ہائے بسیار کیا, در وقت ہائے بسیار نہیں کیا, کہ موطن آج کل مواطن ہم وطن کو بھی کہتے ہیں, ایو المواطنون اس طرح سے. مواطن کثیرہ, مواطن غیر منصرف جمع ہے اور صفت اس کی بہرحال وہ تو منصرف ہے, بہت سے موقعوں پر بہت سی جگہوں پر. وہ یوم حنین, اور حنین کے دن بھی. یوم حنین کا ترجمہ تو ہم کریں گے حنین کا دن, حنین جگہ کا نام ہے, لیکن عربی میں یوم بمعنی جنگ آتا ہے, بیٹل کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. مثلا اتنی جنگیں ہیں ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی, کہیں گے یوم بدر, یوم احد, یوم الخندق, اس طرح سے سب یوم کہلاتے ہیں. عربوں کی جو جاہلیت کی جنگیں ہیں وہ بھی اسی طرح سے یوم حلیمہ, یوم فلاں, یوں وہ گنتے ہیں, جنگ فلاں کہیں نہیں ہوتا. جیسے ہم کہتے ہیں پانی پت کی لڑائی تو وہ کہتے ہیں یوم قضا و قضا, اس لحاظ سے اس کا ترجمہ حنین کی جنگ والے دن بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ عربی محاورہ یہی ہے. اور آپ چاہیں تو دن کریں, حنین حنین جگہ کا نام ہے, اور یہ جنگ فتح مکہ کے بعد ہوئی ہے, طائف کے معاشرے سے پہلے. اور واحد جنگیں ہیں دو, بدر اور حنین, جن کے نام قرآن کریم میں آئے ہیں. بدر کا بھی نام آیا ہے, وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ, وہاں بھی یہی لفظ ہے, اور ایک یہ حنین. عجیب بات ہے ایک کہ بدر تو خیر مشہور جگہ اور ہے, قبریں بھی ہیں شہداء کی سب, لیکن یہ حنین ایسی جگہ تھی, حالانکہ قرآن میں ذکر آیا لیکن مسلمانوں کو پتہ نہیں تھا حنین ہے کہاں. اور یہ ایک دلچسپ جغرافیائی حقیقت ہے کہ عام کتابوں میں لکھا ہوتا تھا کہ مکہ سے مشرق کی طرف, یہی سب مورخ لکھ دیتے تھے, لیکن یہ کہیں جنگلوں پہاڑیوں کے اندر کو پتہ نہیں 70-80 میل آگے جا کے ہے, تو حج کے موقع پر بھی کون وہاں جاتا ہے اس طرح جنگلوں میں دیکھنے میں, تو بحیرا اور سور تک مشکل سے جاتے تھے لوگ, 70-80 میل کا سفر تو کوئی خاص سیاح ہی کرے تو کرے. اس لیے تاریخوں میں یہی لکھا جاتا رہا کہ فلاں جگہ ہے اور کسی کو پتہ نہیں. اب ایک تو شاید سڑک بنی ہے اس کے قریب سے, تو اس وادی کا نام اوتاس ہے جس میں یہ حنین ایک جگہ تھی, قبیلے رہتے تھے, اس میں ذکر آتا ہے, کہتے ہیں کہ مجھے سڑک ہے وہاں ایک طرف بورڈ لگا ہوا. ڈاکٹر حمید اللہ نے لکھا ہے کہ مجھے سب سے پہلے اس کا پتہ چلا کہ جب مدینہ ریلوے, حجاز ریلوے بلکہ ترکوں کے زمانے میں بننی شروع ہوئی اور جرمن انجینئر کام کر رہے تھے, تو انہوں نے سروے کیا تھا اور خیال تھا کہ شام سے لے کر یمن تک ریل بنائی جائے پورے جنوبی عرب کے سرے تک. وہ تو جو بنی ورلڈ وار فرسٹ میں برباد ہوئی, ہوئی نہیں پھر ٹھیک کی, مدینہ تک تو بنی تھی نا, مدینہ تو وہ ریلوے اسٹیشن وغیرہ عمارتیں کھڑی ہیں. تو انہوں نے سروے مکمل کر لیا تھا, پھر ورلڈ وار فرسٹ شروع ہو گئی, پھر جرمن ہار گئے, ترکی گیا ہو رہتے رہ گئے. ان کاغذات میں کہیں دیکھا اس نے کہ انہوں نے سروے میں اوتاس اور حنین کا نام لکھا ہے کہ وہاں سے ریل گزرنی تھی, تب اسے پتا چلا کہ یہ کدھر ہے. اصل میں کچھ بات یوں تھی, معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم, کیونکہ یہ ایک تاریخوں میں تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حنین گئے, وہاں جنگ ہوئی, حوازن کے وہ آدمی پکڑے گئے, ان کو یہ ارانہ میں رکھا, یہ ارانہ تو ہے موجود, وہاں تک تو ہم جاتے ہیں عمرہ کرانے بھی, بس لے جاتے ہیں ادھر طائف کی طرف ہی عرفات کی جانب. تو اور پھر آپ نے طائف کا محاصرہ کیا, پھر وہی محاصرہ اٹھا کے واپس آئے, تو یہ واقعہ چونکہ تھا تو لوگوں نے سمجھا کہ مشرق کی طرف ہے, طائف ادھر ہے, تو پھر یہ ہوگا. لیکن معلوم ہوتا ہے کہ وہ بڑا ایک عجیب قصہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, جاپ تو یہاں نہیں ہوگا شاید, جس طرح ڈاکٹر حمید اللہ نے لکھا ہے, طائف والوں کو امید نہیں تھی کہ ادھر سے بھی ہمارے طرف کوئی آ سکتا ہے, تو وہ چونکہ اس طرح چکر میں پڑ گیا اس کا کسی کو خیال ہی نہ رہا, اور وہ وادیوں میں تھا اس لیے عام پھر کوئی دیکھنے اسے گیا ہی نہیں, حالانکہ قرآن مجید میں مذکور مقام ہے.
اور
یقیناً ہوئے ہوں گے، بریلوی بھی کوئی نہیں گیا کہ کوئی روزہ بنائے قبریں تلاش کرے، مال چاہیے تو یقیناً ہوئے ہوں گے. اس جنگ کا یہاں ذکر ہے. اصل میں واقعی کمبخت یہودیوں نے اپنی فلسطین کی اس طرح اٹلسیں بنا دی ہیں کہ وہ بائبل کے ذریعے سے ٹریس کرتے ہیں کہ یہاں ابراہیم رہے تھے، پھر اگلا سفر ہے پھر یہاں مقام کیا، اب مٹ گئے مقام تو بھی لوکیٹ کر رہے تھے، کسی نے اٹلسیں بنا رہے تھے ہمارے یہاں نہیں. وہاں تو انہوں نے اس وجہ سے ایک مضمون پڑھا تھا، ہاؤ بائبل از بلڈنگ اسرائیل، ریڈر ڈائجسٹ میں چھپا تھا. تو انہوں نے حضرت ابراہیم کا جو پڑھا نا کہ وہ یہاں سے یہاں گئے تھے، یہاں ٹھہرے تھے، اب وہ جگہ بالکل ڈیزرٹ، نہ پانی نہ درخت کچھ بھی نہیں. اس میں لکھا تھا کہ انہوں نے سوچا کہ اگر ابراہیم علیہ السلام یہاں رہے، ان کے ساتھ تو ریور ہوتے تھے، ضرور پانی ہوگا اگر یہاں ٹھہرے. پھر جو تلاش کی اور ڈرلنگ وریلنگ کرتے رہے، پانی نکل آئے اور وہاں اب بالکل بہار ہے، درخت کھیت لہلا رہے ہیں. تو انہوں نے اٹلس سے بنائے، انہوں نے مسلمانوں نے کوئی اپنے، میرے خیال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں جن مقامات کا، ان کو تقریباً 500,000 مقام بنتے ہیں، وہ بھی سارے جغرافیائی طور پر لوکیٹ کرنا مشکل ہے کہ کس جگہ، کوئی ایسا نقشہ نہیں ہے. عبد الوہاب عزام نے ایک کتاب چھوٹی سی جغرافیہ عرب میں لکھی تھی، سن 34-36 کی کئی بات ہے شاید، اس میں اس نے لکھا ہے کہ کاش عرب حکومتیں جمع ہو کر عرب کی ایک اٹلس ہی ایسی بنا دے. اس وقت جغرافیہ کا آدمی تھا کہ اب تو حالات سازگار ہیں، لیکن نہیں، بس یہ چیزیں بھی چل گئی. بہرحال اس یوم و حنین کا ذکر ہے جس میں وہ ایک وادی تھی. اچھا، اس نے بتایا بریگیڈیئر گلزار نے، یہ کوئی جنگوں پہ کتاب لکھ رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ مجھے بھی نہیں ملی وہ جگہ، یہ بھی ایگزیکٹ کون سی وادی ہے تاکہ میں سچویشن کو دیکھوں، میں دیکھنا چاہتا تھا، نہیں پتا چلا کہ وہ ٹھیک ہو. اتنا کتابوں میں آتا ہے کہ اس طرف بھی پہاڑی تھی، اس طرف بھی پہاڑی تھی، درمیان میں قدرے آگے نشیب کی طرح لوگ جاتے تھے، اور فجر کے وقت ابھی اندھیرے میں مسلمان وہاں جا رہے تھے. دشمن کو پتا تھا وہ پہاڑیوں پہ چڑھا ہوا تھا، دونوں طرف سے تیروں کی بوچھاڑ ہو گئی، تو پھر یہ بکلا کے بھاگ گئے. لیکن علاقے کو تو چلیے حنین اس جگہ تھا، لیکن وہاں کئی پہاڑیاں ہیں اور کئی وادیاں ہیں، خاص وہ وادی کون سی تھی جس میں یہ واقعہ اب تک لوکیٹ نہیں ہو سکا، یعنی کسی سے بھی. حالانکہ حضور کی جو ملٹری لائف پر تو لوگوں نے کافی کتابیں لکھی ہیں، عربی میں بھی، انگریزی والوں نے بھی، لیکن یہ تحقیق نہیں ہو سکی. تلاس نے لکھی ہے، جو شام کا کمانڈر ان چیف ہے، اس میں بھی کوئی نہیں. محمود شیخ خطاب کی کتاب ہے، جو وزیر دفاع تھا عراق کا، یہ چیزیں نہیں ملتی کہ ایگزیکٹلی لوکیٹ کر سکے ہو کہ یہ تھی وہ. اس اعجبت، جب کہ تم کو تعجب میں ڈالا، اعجب یعجب تعجب میں ڈالنا یا اچھا لگنا. ابھی سورۃ المائدہ میں آپ نے پڑھا تھا قل لا یستوی الخبیث والطیب ولو اعجبک کا کثرت الخبائث، اگرچہ وہ تجھے اچھا لگے یا حیران میں، ہاں جبکہ تم کو تعجب ہوا یا تم کو اچھی لگی، کثرتکم تمہاری کثرت، یعنی تم بہت تھے اس دن، وہ فوج اتنی فوج کی تعداد کبھی نہیں رہی مسلمانوں کی جتنی فتح مکہ، لیکن تھا وہ ملا جلا مال، جو اسی وقت مسلمان ہوئے تھے وہ بھی ساتھ چل پڑے تھے کہ چلو وہ فوج سے زیادہ معاف تھا، جو پرانے مسلمان تھے ان کی اور بات تھی، لیکن وہ بھی چل پڑے تھے. یہ شاید روایتوں میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا ہم اتنے تھوڑے تھے اور آج تو خیر ہم بہت زیادہ ہیں. بہرحال شاید تبوک پہ اس سے زیادہ گئے ہیں، کیونکہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈکلیئرڈ پلاننگ تھی کہ ہم نے جانا، ورنہ جو عام جنگوں میں گئے ہیں غالباً حنین میں سب سے زیادہ مسلمان تھے جو مسلمانوں کی فوج تھی. تو تمہاری کثرت تم کو عجیب لگی، فلم تو انہیں آئن تم، بس وہ تمہارے کام نہ آئی، تو انہیں مونس کا سیگا ہے کثرت کے لیے، فلم تو انہیں ان کم اغنا ان ہو پڑھایا اپنے کام آیا شی ان کچھ بھی، تو وہ تمہارے کچھ بھی کام نہ آئی. واقت علیکم الارض اور تنگ ہو گئی تم پر زمین، واقع یضیق و ضاد یہ قاف تنگ ہونا، واقت مونس سیگا ارض کی وجہ سے ہے، تم پر زمین تنگ ہو گئی، بیمار راہبت ساتھ اس سب کچھ کے جو وہ کھلی ہو گئی ہے. لفظی ترجمہ دیکھیے، بے ماں ساتھ اس کے جو کہ راہبت وہ کھلی ہو گئے، رے ہے بے کھلا ہونا، اسی سے اہلم و سہلم و مرحبن کہتے ہیں. رحب یرحب باب تفعیل میں آتا ہے رحبہ, اس کو مرحبا کہا, اور مراد ہوتا ہے کھلے سینے سے ملنا, دل میں کوئی تنگی نہ محسوس کرنا, وہی کھلے والا معنی اس ویلکم میں آتا ہے. تو اس طرح سے راہو باب فا کارما سے آتا ہے کھلا ہو گیا, اسی لیے اس کا صفت بنے گی رحیب, راہب نہیں بنے گی. صحیح حلوے والے کے ساتھ بیمار رحبت ساتھ اس کے جو وہ کھلی ہو گئی, پھر با محاورہ ترجمہ ہوگا باوجود اپنے سارے کھلے ہونے کے, ماں کو مصدریہ مانے تو پھر ترجمہ یہی ہوگا کہ اپنی وسعتوں کے ساتھ, یعنی باوجود کھلا ہونے کے, زمین تو کھلی ہے لیکن وہ تم پر تنگ ہو گئی. تو با محاورہ ترجمہ تو یہی ہوگا کہ زمین اپنی ساری وسعتوں کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی, یعنی تنگ ہو گئی کہ مطلب ہے بھاگنے کی جگہ نہیں ملتی تھی, معلوم ہوتا تھا زمین ہی ختم ہو گئی. اردو والوں نے کیا کیا بیمار احمد, باوجود فراخی کے, باوجود کو لگے, ٹھیک ہے, وہی باوجود بے کا ترجمہ لفظی تو تھا ساتھ اس چیز کے جو کہ وہ کھلی ہو گئی اپنی کھلے ہونے کے باوجود. ثم ولیتم مدبرین, پھر تم نے پیٹ, پھر تم پھر گئے, ولا یولی کے دو معنی ہوتے ہیں, لفظی میں نے تو یہ کسی دوسری چیز کو موڑ دینا, اور ولا میں نے مڑ جانا بھی ہو جاتا ہے, مثلا فلاں ولینا کا ہم تجھے موڑیں گے, اور فول وجہ کا تو اپنے چہرے کو موڑ. اس طرح سے یہاں ولئی تم ولا یو ولی تم پھر گئے, پھیر دیا اصل میں تو بنتا لیکن یہاں یہ نہیں آتا کس کو پھیر دیا, انفسکم تو نہیں آیا اس لیے پھر گئے. اور رہ گیا لفظ مدبرین, تو یہ حال ہے ادبرا یدبرو کہ میں نے پیٹھ دکھانا, اور مدبر پیٹھ دکھانے والا, تم پھر گئے پیٹھ دکھانے والے ہوتے ہوئے, یوں ہوگا لفظی ترجمہ, واللہی تم مڑ گئے پھر گئے مدبرین پیٹھ دکھانے والے ہوتے ہوئے. اب با محاورہ ترجمہ آپ جس طرح کر لیں یا جو پسند آئے, تم پیٹ پھیر کر بھاگ نکلے یوں کہہ دے. ثم یہ شروع میں یہی ہوا تھا کہ وہ ایک دم جب تیروں کی بوچھاڑ ہوئی لوگ پیچھے ہٹے, تو وہ اچانک جو ایکشن تھا اس میں وہ خاص طور پر جو کمزور ایمان والے یا تازہ مسلمان تھے وہ بھگدڑ سی پڑ گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ پر سلامت رہے, اور آپ نے پھر وہ واقعہ آتا اپنے آوازیں دی, وہ رجز پڑا اس موقع پر, چند لوگ آپ کے ساتھ رہے جو بڑے پرانے ساتھی تھے, ان کے رہنے کی وجہ سے پھر باقی لوگ بھی آہستہ آہستہ پلٹے, اور پھر بعد میں مسلمان ہی کامیاب رہے, ہزاروں کے حساب سے ان کے قیدی وغیرہ پکڑے, اور وہ بھی اس وجہ سے عورتیں اور بچے اتنے ہاتھ آئے کہ اتنے کسی جنگ میں نہیں آیا, اور مال بھی, کہ وہ کوئی نوجوان تھا پتہ نہیں آؤف ہے اس کا نام یا کیا, مالک بن آؤف یا آؤف بن مالک, وہ بڑے جوشیلا تھا, اس نے کہا قریش کیا جانے جنگ, قریش تو ہار گئے اب ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شکست دیں گے, اور اس کا خیال تھا اگر جیت گئے تو بنے بنائے چودھری پھر قریش کعبے کے ہم ہوں گے, یہی ایک موقع ہے کہ قریش تو ہار ہی گئے ہیں, ہم نے تو قریش کی تھوڑی مدد کرنی ہے, اگر مسلمانوں کو ہم شکست دے دیں پھر ہماری ہے چودھرا. اس خیال سے اس نے بڑی فوج جمع کی, اور غلطی یہ کی کہ عربوں کی پرانی رسم کے مطابق کہ جی عورتیں بھی ساتھ لے جائیں, تاکہ اس خطرے کے پیش نظر کہ اگر ہم ہار گئے تو یہ ہماری عورتیں یہ بچے یہ مال یہ دشمن کے ہاتھ آئے گا, لہذا لڑیں گے یعنی جان کی بازی لگا کر. اس خیال سے اس نے کہا سب اون سب بکریاں سب مال بنال جو قبیلے کا وہ بھی ساتھ رکھنا, اور کوئی ایک بچہ بھی پیچھے نہیں چھوڑنا. ان کا ایک بوڑھا تھا شاید درائد بن سما یا کون ہے, خاصا بوڑھا آدمی شاعر بھی ہوا ہے اس کا ذکر, اس نے بڑا منع کیا کہ بے وقوفی کر رہے ہیں یہ نہ کرو, لڑنے والوں کو لے جاؤ بات ہے, عورتوں بچوں ان کو کہاں دیے جاتے اور مال کو, اس نے کہا نہیں تم جانتے نہیں بڈھے بابے کو کوئی سمجھ نہیں ہے. تو پھر وہ چلا, پھر وہ نتیجہ وہی نکلا کہ وہ جو جنگ حوازن میں اتنے زیادہ عورتیں بچے آئے اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ تو اپنا سب کچھ جنگ میں لایا تھا, یہ نہیں کہ ان کو گھروں سے جا کے پکڑ لیا تھا جہاں وہ خیموں میں بیٹھے, اس نے وہ ساری بکریاں سارے اونٹ سب کچھ لے کے میدان جنگ میں آ گیا تھا, یہ ہمارا سب کچھ داؤ میں ہوگا. تو پھر مسلمان جیت گئے, پھر وہ اگلا اس کا واقعہ آپ نے پڑھا کیا ہوا ہے. مال کا تقسیم ہونے کا. ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ, پھر اللہ نے اپنی خاص سکینہ, سکون, تسلی کا ایک تسکین ہی اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے, مادہ تو وہی سین کاف نون ہی ہے, اور سکینہ سکون اور اطمینان کے معنوں میں آتا ہے, لیکن ذرا خاص روحانی لفظ ہے غالباً, جیسے وہ بنی اسرائیل کا آیا تھا فیہ سکینتم من ربکم, تو اللہ نے اپنی سکینہ اتارا. یاد رکھیے سکینہ جو نام ہوتا ہے عورت کا, وہ اصل میں نام سکینہ ہوتا ہے. سکینہ ہمارے ہاں عام بول دیتے ہیں, اس کو تصغیر کر کے بولتے ہیں. سکینہ بنت الحسین, حضرت حسین کی ایک بیٹی کا نام بھی تھا. ہاں عام سکینہ مشہور ہے, بس وہ تسمیہ ہے, سکون, چھوٹا سا سکون, آرام. تو اللہ نے اپنی تسکین اتاری علی رسول ہی, اپنے پیغمبر پر, وعلی المؤمنین, اور مومنوں پر, وانزل جنودا, اور اس نے بھیجے, اس نے اتارے, بھیجے تو خیر ویسے ترجمہ کر لیں تو, اس نے بھیجے جنودا, ایسے لشکر, جنود ان کی جمع ہے, لم تروہا, جن کو تم نے دیکھا ہی نہیں, را یرا, ترونا, لم ترو, نون گر گیا, لم ترو ہا, ہا کی تمیز جنود کے لیے, ایسے لشکر بھیجے جن کو تم نے دیکھا ہی نہیں, یعنی کبھی نہیں دیکھا. وعذب الذین کفروا, اور عذاب دیا ان لوگوں کو جو کافر تھے, ان کو دی سزا, وغالک جزاء الکافرین, اور یہ ہے کافروں کی جزا, یعنی اس طرح ہی جیسے ان کا حال ہوا. تو اس میں پھر بعد میں مسلمانوں کی فتح کی طرف اشارہ ہے. ثم یتوب اللہ من بعد ذلک علی من یشاء, پھر اللہ قبول کرے گا توبہ, من بعد ذلک, اس کے بعد, علی, یتوب اللہ علی, اللہ توجہ فرمائے گا اوپر اس کے, من یشاء, جس کو چاہے گا, یوں ہے لفظی ترجمہ, اللہ توجہ فرمائے گا اس کے بعد اس پر جسے وہ چاہے گا, یعنی پھر اس کے بعد یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ جس کی چاہے توبہ قبول کرے. مقابلے پر تو آئے ہیں مسلمانوں کے, لیکن ہو سکتا ہے مسلمان ہو جائیں. واللہ غفور الرحیم, اور اللہ غفور الرحیم ہے. یا ایہا الذین آمنوا, اے ایمان والو, انما المشرکون نجس, بے شک جو مشرک ہیں وہ ناپاک ہیں. نجاسن, نون جیم سین, نجاست کا لفظ آپ نے پڑھا ہوا ہے. عموماً نجسن بھی کہتے ہیں, اور شاید یہ دو لغات ہوں, ہو سکتا ہے نجسن, نجاسن, اور یہ چونکہ مصدر ہے اس لیے اس کی واحد جمع مذکر مؤنث نہیں ہوتا, مصدر آ جائے تو اسی طرح ہی ہوتا ہے. مشرک نجس, یعنی نجسون کہنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ مصدر ہے, اور مصدر اپنے اصلی حالت پہ ہی رہتا ہے, مذکر مؤنث واحد تسمیہ جمع کے لیے. مشرک ناپاک ہیں, بات صرف یہ ہے کہ مشرک جو ہے بالکل ناپاک ہیں. فلا یقربوا, پس وہ قریب بھی نہ پھٹکے, نہیں, یہ غائب ہے, نون گرا ہوا ہے. المسجد الحرام, وہ مسجد حرام کے قریب بھی نہ آنے پائیں, بعد عامہم, ان کے سال کے بعد, ہذا جو یہ ہے, ان کے اس سال کے بعد, ان کے اس سال کے بعد کا معنی یہ ہے کہ اس سال تو آ گئے ہیں, اب آگے نہیں آئیں گے, یہ ان کا آخری سال ہے. یہ ہے غالباً وہ آیت 40 کہی جاتی ہے, ابھی تو 28 آئی ہے جو دوہرائی گئی تھی. اور یہ جو حوازن کے واقعہ کا ذکر ہے, چونکہ یہ سن 9 کے حج کی بات ہے, تو یہ واقعہ پہلے ہو چکا تھا فتح مکہ کے بعد, اس کا ریفرنس بھی اس میں اسی لیے آیا ہے, یعنی جنگ حوازن, یہ جنگ حنین سن 9 کے حج سے پہلے ہوئی تھی. ہاں اس لیے اس کا پھر واقعہ اس میں آتا ہے. وہ مسجد کے قریب نہ, یہ جو وہ اعلان تھا کہ آئندہ کوئی مشرق حج کے میں, یہ اصل میں تو وہ اعلان ہے کہ حج میں نہیں آئیں گے. پھر حج میں نہیں آئیں گے تو مطلب یہی تھا کہ مسجد حرام میں بھی نہیں آئیں گے. وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً, اور اگر تمہیں ڈر ہو کچھ غریبی یا فقر کا, خِفْتُمْ کے مخاطب مسلمان ہیں, عَيْلَةٌ میں نے فقر, تنگ دستی, سورت النساء میں آپ نے پڑھا تھا ذالک ادنا اللہ تعولو، اس اعلی یعولو میں ایک میں نے یہ بھی کیا گیا تھا کہ تم تنگ دست نہ ہو، اگر جو وہاں میں نے ظلم کرنے کا بھی ہے کہ تم راہ سے منحرف نہ ہو. بہرحال ایال آئلہ یہ لفظ اسی سے ہے، یعنی وہ بوجھ بنتے ہیں آدمی پر، تو ان معنوں میں آئلہ کا معنی تنگ دستی درویشی کا ہے. اگر تمہیں خطرہ ہو غریبی کا، فَسَوْفَ يُغْنِكُمُ اللَّهُ، پس ان قریب اللہ تمہیں غنی کر دے گا. یہاں یغنی کا معنی غنی کرنا ہے، اغنا یغنی اغنا، اغنا کے ساتھ ان آئے تو پھر معنی ہوتا ہے کسی کام نہ آنا. اغنا یغنی یعنی یغنی اللہ، اور کم ضمیر پہلے آئی، اللہ غنی کرے گا تمہیں من فضل ہی، اپنے فضل کے ذریعے سے، ان شاء اگر اس نے چاہا تو. ان اللہ علیم حکیم، اللہ علم و حکمت والا. یہ اس کا تو کیا ہے کہ مشرکوں کو حج پہ نہ آنے دو تو وہ پلیت ہیں، اور تمہیں غریبی کا ڈر ہو تو اس سب کے لیے آپس میں کیا ربط ہے؟ ربط یہ ہے کہ حج کے موقع پر عرب میں اچھی خاصی تجارت ہو جاتی تھی، دور دور سے لوگ آتے تھے، دکانداری چل جاتی تھی، تو یہ مشرکوں کو روک دیا تو ہماری تو دکانداری آتی رہ جائے گی، اتنے کہا کہ مارے گئے. ان معنوں میں وہ آئلہ کا ذکر ہے کہ بہرحال اس کے جو معاشی ریپرکشنز ہو سکتے تھے نا، ان میں یہ بھی ہو سکتا تھا کہ ہمارے تو پھر تجارت جائے گی، یا ویسے بھی کہ ان کے ساتھ اب یہ ہماری دشمنی ہو گئی تو ان کے راستوں سے گزرنے وزرنے کی وجہ سے. تو اس ضمن میں یہ ہے کہ اگر تمہیں معاشی، یا ہم کس لیے سود نہیں حرام کرتے اور کس لیے کہ بس کرتے ہیں نہیں، کہ خزانے پر کیا اثر پڑے گا؟ ادھر تو نہیں سوچتے کہ صدر صاحب کے دورے کا خزانے پہ کیا اثر پڑے گا، اور وزیروں کے دوروں کو کیا پڑے گا؟ کوئی اصلاحی سکیم ہو تو سوچتے. میں یہ واقعہ یاد رکھنے والا ہی ہے، شاید پہلے بھی سنایا ہی ہے، کہ گورنر موسیٰ کے زمانے کا ایک واقعہ ہے. جیسے آج کل بجلی کے لوڈ شیڈنگ ہے نا، ان دنوں بھی کچھ بجلی کی کمی ہو گئی تھی اور گورنمنٹ نے منع کیا تھا، یہ آرائشی جو روشنیاں ہیں اور ان پہ کوئی بین وین لگائے تھے اور اوقات مقرر کیے. اچھا، ان دنوں گورنمنٹ نے ایک یہ بھی کہا تھا کہ کوئی آدمی اگر کوئی اچھی سجیشن دے گورنمنٹ کو انتظامی امور میں اور وہ قبول کر لی جائے تو اسے وہ کچھ سرٹیفکیٹ یا انعام بھی دیتے تھے. تو ایک محمد اعظم ہے، پتہ نہیں آج کل کہیں ڈی سی لگ گئے ہوں، شاید ڈی سی ایس تو تھے، خاصے پرانے ہمارے اسٹوڈنٹ بھی ہیں، نہیں معلوم کہاں ہیں. پہلے وہ سیٹلمنٹ میں ہوتے تھے، یہ ایجلٹن روڈ پہ. انہوں نے یہ واقعہ سنایا کہ انہوں نے گورنمنٹ کو اپنے طور پہ خط لکھا کہ یہ جو 10-11 بجے ایک فلمی شو ہوتا ہے، پتہ نہیں اسے کوئی خاص شو کا نام بھی ہے اس کا، میٹنی شو، اس نے کہا کہ یہ بند کر دیا جائے کیونکہ اس سے برے اثرات ہوتے ہیں، طالب علم گھر سے کالے جاتے ہیں اور پھر لڑکے لڑکے فلم دیکھنے آ جاتے ہیں. وہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے لکھا ہے نا اپنے درس میں، انہوں نے کہا کہ پریڈ ہونی ہے عورتوں کی، تو جمعے میں کہا کہ جس کا بھی کوئی صدر سے تعلق ہے اسے کہے. وہ پھر انہوں نے لکھا ہے کہ میں عمرے سے واپس آیا تو پہلی خبر یہ پڑی کہ میاں تو فیل کے لیٹر کے باوجود لڑکیوں کی پریڈ ہوئی ہے. وہ صدر صاحب تو اس میں خاص طور پر بڑے چسکا لینے والا آدمی ہے، عورتوں کو دیکھنے میں یہ نماز ہی پڑھتا ہے بس، اس میں شرم ہے یا کوئی نہیں ہے، اللہ رحم کرے. بات سے بات آتے ہیں، اوپن یونیورسٹی کی کنوکیشن میں آیا تو وہاں ساری لڑکیاں ننگے سر، وہ پہلے کوئی فرنچ ایم اے وغیرہ ہوا تھا، بعد میں وہ ادارہ تو ادھر چلا گیا لیکن اس کی ڈگریاں ادھر سے مل گئی تھی، کنوکیشن میں بھی تھا. اس نے کسی لڑکی کو نہیں کہا کہ سر پہ دوپٹہ ہی لے لو یا کچھ، تمہارا اگر یہ اتنے کہہ دیتا دوپٹہ نہیں ہے تو میں یک ڈگری نہیں دوں، اتنے بھی نہیں کہہ سکتے. خدا جانے کسی وقت تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ یہ تیری شان ہے، ہمیں ہی پکڑنا ہے کہ تو پکڑنے کے لیے تو بڑے بڑے پڑے، شاید کیا معاملہ. اس کو نہیں کہا، اور اس قسم کا مکار بڑا ہے کہ ایک اس میں تھی عورت، اس کو انعام ملنا تھا، وہ پن یونیورسٹی بولتا ہے نا ڈسٹنس سسٹم، تو وہ کہتے ہیں ینگسٹ اسٹوڈینٹ، اولڈیسٹ اسٹوڈینٹ، ایلڈیسٹ، تو اس کو انعام. تو اس نے ایلڈیسٹ ایک مائی تھی، وہ 70-75 سال کی ہوگی، وہ کوئی عربی کا کورس کر رہی تھی، وہ بھی آئی کہ اس کو پرائز یا انعام ملنا تھا. وہ جب آئی نا تو اسٹیج تھی، ذرا دو سیڑھیاں چڑھ کے اوپر جا کے صدر صاحب سے انعام لے لیتے، तो उसके लिए सदर साहब वहां पंखे के करीब उनकी कुर्सी थी, यहां तक पैदल आए उसे कहा कि आप ठहरे, आप आगे तकलीफ ना करें, जनाब तालियां पिट गई। मेरे ख्याल में अगर लड़कियों को कहता कि देखो जी दुपट्टा लो तो शायद तालियां भी न पिट, ये तो तालियों के आशक होते हैं कि ठंग जानते हैं कि यहां हमने करना है। बहरहाल में बाद में ये सुना रहा था कि आजम ने वो स्कीम लिखी थी उस पर फिर गौर हुआ। अब गवर्नमेंट का तरीका ये होता है किसी मामले पे गौर हो ना, एक पुलिस का आदमी बुलाएंगे, एक स्टेट बैंक का बुलाएंगे, एक बुलाएंगे कोई एक्साइज और उसका टैक्सेशन का, यानी मुख्तलिफ कि अच्छा जी इसके इंतजामी असरात क्या होंगे पुलिस वाले बताएं, इसके जी माशी असरात क्या होंगे स्टेट बैंक के पे असर पड़ेगा, टैक्सेशन पे क्या पड़ेगा वगैरह वगैरह, 8-10 आदमी बैठते। तो सबने कहा कि ये वाकिंग होना चाहिए। अब जो गौर किया उस पर कि क्या क्या है, इंतजामी तो खैर कोई बात नहीं, टैक्सेशन वालों ने कहा उस वक्त मगरबी पाकिस्तान इकट्ठा था वन यूनिट का, उन्होंने को फिगर की कि ये इतने लाख रुपए का नुकसान होगा अगर ये एक शो बंद किया, सारे ढीले हो गए, तो इतने लाख का नुकसान होता है चलने तो फिर हमारा क्या। तो उस वक्त किसी ने कहा, दूसरे पता नहीं अख्तर हुसैन था कौन, उसने कहा कि जनाब अगर ये शोर रोक दिया जाए तो हमें इतनी बिजली बचेगी, और उन दिनों बिजली की कमी थी, उसको फिर मंजूर कर लिया, इसलिए नहीं कि ये इस्लाम का हुक्म है और कोई अखलाक या दीन या रूहानियत ना, कि वो एक्साइज से ज्यादा बिजली का मसला हल हो जाएगा लिहाजा कबूल करो, यानी नेकी करते भी है नेकी की खातिर नहीं। उस वक्त हम सोचते हैं कि खालिस अल्लाह के लिए होना क्या बात है, वरना नेकी तो आदमी के ही और वजह से भी करता है। और सच्ची बात तो यह है कि अपनी जान दे देना भी कोई बड़ी बात नहीं, अपने बच्चे कुर्बान कर देना भी कोई बड़ी बात नहीं, ये हम सोचते हैं बड़े डाकू करते हैं, बदमाश करते हैं, इन मकासद के लिए अपने आप को मार डालते हैं। माए अपनी औलाद को कहते जाओ दुश्मन का घर जला दो सब फांसी चढ़ जाओ और खुश होती है, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि अलिफ लैला को रेयर हो, तो जान देना भी इतनी बड़ी बात कोई नहीं है, बच्चे अपने हाथ से कुर्बान कर देना बड़ी बात नहीं, लेकिन बट फार बात असल तो काउंट यहां करती है किसके लिए किया, वरना नेकी बदी में यकसां मेहनत यकसां सब कुछ एक जैसा है, कोई इतना आसान नहीं है कि बदी का रास्ता तो बहुत ही आसान है, शायद मुमकिन है बाज दफा आजिल फवायद फौरी फवायद सामने आए, वो एक पहलू है। तो यहां आया था वैन खिफ्तुम आयलतन, मुफसरीन यही लिखते हैं कि इससे तिजारती कुछ बुरे असरात का उन्हें खतरा था। कातिलुल्लज़ीन ला युमिनून बिल्लाह, लड़ो उन लोगों से जो अल्लाह पर ईमान नहीं लाते, वला बिल यौम आखिर, न यौम आखिर पर ही ईमान लाते हैं, वला युहर्रमून मा हर्रम अल्लाह व रसूलहू, और उस चीज को हराम नहीं ठहराते जो कि अल्लाह और उसके रसूल ने हराम ठहराई है, वला यदीनून दीन अल हक, और दीन हक को दीन नहीं बनाते, दाना यदीनु दीनन भी होता है, दाना यदीनु दैनन भी होता है, उस सूरत में कर्जा लेना देना होता है, और फिर दाइन और मदयून को मदीन भी कहते हैं जिसने कर्ज लिया हो, कर्ज देने वाला दाना, दाना यदीनु दैनन, दैन भी इसी से निकला है ना, मादा तो यही है और बल्कि शायद बाप भी एक ही है, और दान के बाद दान भी ही आता है जब दीन के साथ कह दो, बेकसिला लगता है, यानी दान बिल इस्लाम दीनन, और वैसे दान हू दैनन, उसने उसको कर्जा दिया, वहां भी ही नहीं आता, यूं नहीं कहते दान भी ही उस आदमी को कर्जा दिया, उसके लिए डायरेक्ट मफूल आता है, यही फर्क है इसके, यहां है ना यदीन, यहां बे तो नहीं, ये फिर मस्तर के तौर पर आ गया है वकूल मुतलक के तौर पर, वला यदीनून दीन अल हक, मस्तर आ गया ना तो उस तरह से वो नहीं कर, दीन बनाते दीन हक, दीन होना हक का, यूं मस्तर पे तो वरना दान बे आता अमूमन जब दीन के मानों में आए, और शायद अरबी में वयाल वला यदीनून बे दीन इस्लाम अगर हो तो ये अरबी में दुरुस्त होगा मसला, लेकिन यहां मफूल मुतलक यदीन उन दीनन उस तरह बना लिया और उसको मुजाफ कर दिया, और वो दीन हक को इख्तियार नहीं करते, उर्दू में तो यही तर्जमा आप करेंगे, मिनल्लज़ीन ऊतुल किताबा, ये जो है जिनका जो ईमान ना अल्लाह पर ना रसूल पर ना हराल हराम और ना, मिनल्लज़ीन ऊतुल किताबा, उन लोगों में से जिनको किताब दी गई, जो ऐसे हैं उनसे लड़ो, حتی یہاں تک کہ یعط الجزیہ وہ جزیہ ادا کرے. اعطا یعطی اعطاء. ایک مسئلہ اور بھی ہمارا حل ہو گیا. میں سوچ رہا تھا مثلاً وہ ایک عرب ہے اس سے ہم بار بار بات کر رہے تھے تو میں آپ کو یہ دوں گا میں آپ کو یہ دوں گا تو میں اعطا یعطی ہی استعمال کرتا تھا انا اعطی کذا وکذا. تو میں سوچ رہا تھا کہ یہ عطا فرمانا اس کی بجائے کوئی ذرا ہمبلر ورڈ ہو تو وہ استعمال کرنے دے. ڈکشنری میں بھی ٹو گیو کے معنوں میں دیکھا تو عطا یعطی ہی لکھا تھا, دوسرے معنی اور سینس میں آتے تھے. تو اب یہاں معلوم ہوا کہ اس میں کوئی ضروری نہیں کہ عطا فرمانا ہی ہو, یہ تو دینے کے معنوں میں ہی ہے. حتی یعط الجزیہ یہاں تک کہ وہ جزیہ ادا کرے ان معنوں میں آیا ہے نا, عطا فرمانا تو نہیں ہے. عین یدن ہاتھ سے, یہ بے یدن اور ان یدن ہم معنی ہی ہے. وہم صاغرون اس حالت میں کہ وہ چھوٹے ہوں, چھوٹے صاغر اور پھر مراد ہے خوار. صغیر کے معنی ویسے عمر وغیرہ کے لحاظ سے چھوٹے کا آتا ہے, تو صاغر جو فاعل ہے وہ ذلیل کے معنی میں آتا ہے. ویسے لفظی معنی وہی ہے چھ, یعنی چھوٹے بڑھنے والے, چھوٹا ہونے والے. اب یہ اس میں ایک تو ہے یعنی نہیں جزیہ مادہ تو ہم عربی میں دیکھے تو ہمیں جی جیم سے یہ میں ہی ملے گا ویسے, لیکن اس سے ورب نہیں بنتا کہ جزا یا اجزا میں نے ہو جزیہ دیا. یہ الگ لفظ ہے, گویا کہ جامد لفظ ہے, کوئی مصدر وصدر نہیں ہے اور اس سے آیا ہے. بعض کہتے ہیں یہ معرب لفظ ہے, فارس میں جو لیا جاتا تھا اسے جزیہ کہتے تھے گاف کے ساتھ, جو ٹیکس خاص قسم کے جو کسی خاص ٹیکس کا نام جزیہ بھی تھا یا عام ٹیکس کو جزیہ ہی کہتے ہو. مولانا شبلی نے غالباً اپنے کسی مضمون میں اس کا ذکر کیا ہے اور اس کے معرب ہونے کا. تو اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ بہرحال ٹیکس کے معنی میں ہے. اسلام میں پھر اس کی خاص اصطلاحی صورت ہے, یعنی وہ ٹیکس جو اہل کتاب سے لیا جاتا ہے کہ وہ اسلامی ریاست میں اپنے مذہب پر رہ سکتے ہیں, سب کچھ کر سکتے ہیں جو ان کے دین کا ہے, انہیں ٹیکس دینا ہوگا. اس کی تفصیل میں جائیں تو بہت سی باتیں ہیں, اور یہ ملٹری سروس سے ایگزمپٹ ہونے کا کیا ٹیکس تھا, کیونکہ ان لوگوں سے ملٹری سروس نہیں لی جاتی تھی, ان کو پروٹیکٹ کرنے کا تھا. بعض جگہ ہے کہ جزیہ لیا گیا شام میں اور مسلمانوں کی فوج کو ریٹریٹ کرنا پڑا, انہوں نے تمام جزیہ واپس کر دیا کیونکہ انہوں نے کہا اب ہم تمہاری پروٹیکشن نہیں کر سکتے. عبید اللہ ابن جراح کے شاید واقعہ آیا تو کیا یہ پروٹیکشن کا ہوتا ہے, کس قسم کا ٹیکس ہے؟ یہاں اب ہمارے یہاں ٹیکسیشن میں مختلف قسم کے ٹیکس ہوتے ہیں, یہ نان مسلم سے لیا جاتا تھا اور بہرحال فوجی خدمت سے وہ مستثنا بھی ہوتے تھے. بعد میں فوجی کے آنے لگے, اس پہ اختلاف بھی ہوا یہاں ہندوستان میں کہ ان سے لینے چاہیے ٹیکس یا نہیں. مغلوں کی پالیسی خاص طور پر یہ تھی پیسیفیکیشن کی, ان کو تو اپنی ایک امپائر کارو کرنی تھی, تو بابر نے خاص طور پر بیٹوں پوتوں کو کہا کہ یہاں گائے کے معاملے میں تم ہندوؤں کو نہ چڑھنا, یعنی انہیں پیسیفائی کرو تاکہ تمہاری حکومت قبول کر لیں. بس چنانچہ یہی ہوا, رہے اقلیت میں حکومت اپنی تسلیم کراتے رہے, پھر نتیجہ یہ ہوا کہ جب ذرا کمزور ہوئے تو پھیر دیے گئے. اسلام کو پھیلانے کی کوشش نہیں کی کہ ہماری یہاں جڑیں مضبوط ہوں یا کچھ ہو. اس سے تو بہتر تھا کہ وہی سمرکند میں بیٹھ کے حکومت کرتے, اپنے گھر ہی بیٹھے رہتے جو تھے, انگریز بیٹھا رہا. تو بہرحال جزیہ کیونکہ اس وقت پھر وہ فوجوں میں خدمات سکھ اور راجپوت بھی دے رہے تھے, عالمگیر نے خود یہ کیا شاید جس وجہ سے بگڑے بھی. تو اس کے کئی اسپیکٹ ہیں کہ یہ کیوں لگایا جائے یا وغیرہ. ہمارے ہاں کئی ٹیکس ہیں جو خاص قسم کے تاجروں پہ لگتے ہیں, کچھ دوسرے پہ نہیں لگتے. کیا اس کا مقصد ان کو ذلیل کرنا ہوتا ہے, دوسروں کی عزت ہو جاتی ہے جو نہ کرے, یہ تو سوچ کی بات ہے. اس جزیے پہ پھر اہل مغرب نے کہا کہ یہ تو یہ ٹیکس لگا کے مسلمان کرتے تھے کہ مسلمان نہیں ہوتے ہو تو ٹیکس کرو دو, اور دوسری طرف مسلمانوں کا عالم یہ تھا کہ شروع میں جو جزیہ تشخیص ہو گیا کہ یہ نام اہل کتاب ہے جزیہ, جیسے یہاں ہوتا ہے 3 سال کے لیے پراپرٹی ٹیکس, اب آ گئے رجسٹروں میں, اب وہ مسلمان ہو رہے تو بھی ان سے جزیہ لیا جاتا ہے. کہتے ہیں مسلمان ہو گئے, کہتے ہیں اہل تشخیص ہو گیا. حضرت عمر بن عبد العزیز کے زمانے میں انہوں نے کہا سب لوگوں کو معاف کرو جو مسلمان ہو گئے, ہم نے لوگوں سے جزیہ لینا ہے, یہ اسلام پھیلانا ہے, یہ کیا کر رہے ہو؟ یعنی اتنا قریب ہی ہو گیا تھا کہ اب ٹیکس چھوڑنا, حکومت کے منہ میں کوئی چیز آئے ہڈی, اس کو چھوڑنا تو مشکل ہی ہوتا ہے. اس وقت ہی ہو رہا تھا, 100 سال بھی نہیں گزرے تھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے کئی پہلو ہے, وہ ایک الگ بحث ہے, بلکہ جزیہ پر بعض مقالات اور اس طرح لکھے گئے. اتنی بات کہ اہل مغرب نے کہا جی یہ تو ٹیکس لگا کے مجبور کرتے تھے ان کو, یہ جزیہ ان کی رقم تھی, ان کی ویلفیئر پہ بھی خرچ ہوتی تھی. حضرت عمر کا یہودیوں کے بوڑھوں کو وظیفہ دینے کا ذکر ہے, وہ الگ مسائل ہیں, لیکن یہ کہ یہ شک اس میں کوئی نہیں کہ غیر مسلم جو تھے عیسائی اور یہودی, یہ سیکنڈ ریٹ شہری ضرور ہے. اور یہ کوئی بھی نظریاتی حکومت تو مانیں گے, نظریاتی نہ ہو تو آپ بکواس کریں جو کچھ کریں. روس میں کوئی جو پارٹی ممبر نہیں ہے کوئی اعلیٰ عہدہ نہیں پا سکتا, بالکل وہ الگ رکھیں گے. پالیسی میکنگ جو ہے وہ سب پارٹی ممبرز کے ہاتھ میں. اگر جو ان کی شہریت, شہریوں کی تعداد تو غالباً اب 30 کروڑ کے قریب ہو گئی ہے, 21 تو زیادہ ہی تھے 21 کروڑ پاکستان بنتے وقت, ہاں تو وہ نہیں ہے. تو اگر نظریاتی ہے تو پھر اس کو مانیے, ایک تو شرماتے بھی ہیں اور یہ تو ایسا ہی ہے جیسے کوئی ناچنے بھی کھڑی ہو جائے اور پھر نہ جائے بھی. یہ تو حقیقت یہ ہے کہ اسلام کا نعرہ لگا کے یہ پاکستان والے بدبختوں نے یہ کیا, سچی بات ہے. اسلام اسلام دشمنوں کے کان کھڑے ہو گئے, کم وقت ہو ساری دنیا مذہب چھوڑ گئی ہے, یہ پھر مذہب کے نام پہ کھڑے ہو رہے ہیں. ایک تو ان کے کان کھڑے ہو گئے دشمن کے, ساری دنیا کیا روس کیا امریکہ سب سیکولر ہو گئے اور یہ دین کا نام لے رہے ہیں اس زمانے میں, تو ان کے تو کان کھڑے ہوئے, یہ سو گئے اور وہ الرٹ ہو گئے کہ یہ پھر کہیں اسلام کے نام پہ پھر کوئی بدماشی نہ کر دکھا ہمارے لیے, یہ الٹا ہم نے ان کو خبردار کر دیا, اللہ رحم کرے ہم پر. اچھا تو ان کے ذلیل ہونے اور جزیہ وغیرہ کا ہے. بہرحال اسلامی مضامین میں جزیہ کو دیکھ لیں, اس کی مختلف اسپیکٹ ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم, ہاں انہوں نے معاف کرایا, یعنی ان سے نہیں, سب کو نہیں. اس میں تو یہ تھا نا کہ ایک آدمی پہ جزیہ لگا, اب وہ مسلمان ہو گئے جزیہ پھر بھی لگ رہا. وہ کہتا ہے جی کیا, کہتا ہے جی رجسٹروں میں پچھلے سال آپ کے نام لگا تھا, آپ بھی دو. یہ تو ٹیکس کا ہوتا ہی ہے نا, 3 سال کے لیے تشریح, 5 سال کے لیے تشریح, یہ اب کیوں کرتے ہو؟ وہ چھوڑتے نہیں تھے. تو انہوں نے کہا کہ جو مسلمان ہو گئے چھوڑو جزیہ, اس سے ایک انسینٹیو بھی ملے گا, چلو یوں ہی صحیح, وہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے اسلام قبول کرنے کی, کیونکہ وہ مجبور تو نہیں کر رہے. یہ جزیہ اس کے کیا فوائد تھے یا کچھ, ان کو وہ ایک الگ مسئلہ. وقالت الیہود عزیر ابن اللہ ہے, اور یہود نے کہا کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے. عزیر ہمارے نزدیک غالباً نبی ہے, عام ہمارے مفسرین لکھتے ہیں, اور عزیر یہودیوں کے ایک بہت بڑے ربی تھے, ربائی جسے کہتے ہیں, عزرا کے نام سے ان کا ذکر آتا ہے بائبل میں. اور ان کی کنٹریبیوشن یہ ہے کہ یہ تفصیل میں جائیں تو بہت بات لمبی ہو جاتی ہے, سامخا کہ وہ جو نبو وقت نظر کوئی تھا وہ کلدانی, اس نے جب ان کا یروشلم تباہ کیا نا, تو ان کو عراق میں بابل میں لے گیا, ان کی اکثریت کو بڑی لاکھوں یا ہزاروں کی تعداد میں کیپٹیو بنا کے لے گیا اور وہاں کیمپوں میں رکھا, کھیتوں پہ کام کرے, سڑکوں پہ کام کرے, قید رہے. ہاں کچھ بھاگ گئے, کچھ مارے گئے, لیکن بہرحال وہ ادھر بھی گئے. تو وہ جو ان کی بیبیلونین کیپٹیویٹی کہلاتی ہے, سیریا بابل کا دور, اس 50 سال وہاں رہے. اس کے بعد پھر وہ آدمی جو سائرس ہے, جسے بعض کہتے ہیں کہ ذوالقرنین ہوئی ہے قرآن کا, فارس کا بادشاہ, اس نے ان کو شکست دی. پھر ان اسرائیلیوں کو کہا کہ تم واپس چلے جاؤ اپنے ملک میں جو جانا چاہتا ہے, لیکن معلوم ہوتا ہے کہ اکثریت وہیں ایران میں رہی, چنانچہ اب بھی مغربی ایران میں ان کے اچھے خاصے معبد اور تاریخی جگہ ہیں ویسٹرن ایران میں, خصوصاً اشتر وغیرہ کے. اور اس طرح تو یہ عزرا ان لوگوں میں سے تھے جو واپس جب آئے ہیں, تو انہوں نے پھر بائبل کے پیسز جمع کیے, کچھ بڑے بوڑھوں سے جو زبانی یاد تھا, بعض کہتے ہیں معجزے کے طور پر, یا جو کچھ بھی بائبل اس وقت ہے पुरानी बाइबल यहूदियों की, वो डिस्ट्रिक्शन में यरूशलेम के डिस्ट्रिक्शन में वो भी तबाह हो गई थी। इनको वो प्रेस तो होता नहीं था, ये किताबें आम घरों में तो रखते नहीं थे, एक नुस्खा पड़ा रहता था इबादतगाह में, वो तो हाथ भी नहीं लगाते थे, पादरी जाके अंदर हाथ लगाता था, दूसरों को तो हाथ लगाने की इजाजत ही नहीं होती थी, तो इसलिए वो तो हो गया तबाह। अब उनके कोई पादरी गए थे, याद हो किसी को पीस कुछ यहां से कुछ वहां से, या मौजूदाना तौर पर, बहरहाल बाइबल स्टोरी ये कहती है कि अज़रा ने फिर उसको कंपाइल किया जो इस वक्त उसने मुकम्मल किया, अधूरा किया, कितना मिला कितना ना मिला, कितना ऐड किया ये नहीं पता। तो जैसे नुस्खा नाबूद हो जाए और फिर नया कंपेयर करें, तैयार करें प्रिपेयर, ये है अज़रा की असल कंट्रीब्यूशन बनी इसराइल के लिए। गोया के वो जो बाबल के सीरी के बाद का उनका दौर होता है, उसके बानी मुअस्सिस और इहया सानी के अलमबरदार बड़े हद तक दीन के वो यही हजरत उज़ैर है। तो बाद फिरके उनके उनको इब्नुल्लाह इन मानों में जो वो बहुत था अल्लाह का बेटा, शायद वो यहूदियों के मानों में तो ना कहें कहते हो, लेकिन जैसे वो आया ना वकालत यहूद नहनु अबनाउल्लाह व अहिब्बा, उन मानों में वो तकरीबन उनको पूछते थे, या बाज लोग उनके पूछते थे, उनकी तआज़ीम करते थे। तो ये एक यहूद का कौल है, उसको इब्नुल्लाह बना डाला, क्योंकि वो बहुत बड़ी शख्सियत है। हकीकत यह है कि असीरी बाबल के बाद का उनका दीन अगर है तो उसकी बुनियाद अज़रा की रखी हुई है। उसने गलत जमा किया या ठीक जमा किया, जो कुछ भी इस वक्त इनके पास है वही है। वकालत नसार अल मसीह इब्नुल्लाह, और नसारा ने कहा कि मसीह इब्नुल्लाह, यानी दोनों अपने लीडरों को इब्नुल्लाह बनाए हुए हैं। वाले का कौलहुम बे अफवाहिहिम, ये उनकी बात है उनके मुंहों से, यानी बेअसल बात है, मुंह से जो कुछ कहे कोई कहता फिरे, इसकी कोई असल नहीं है। युदाह ऊना युवाहि ऊना कौल अल्लज़ीन कफरू मिन क़ब्ल, वो मुशाबहत पैदा करते हैं। ये द्वाद हे वाव माता है, असल में द्वाद हे ये कहना चाहिए वैसे, द्वाद हे वाव भी हो शायद, दा हा युदाही, यानी फा आला युफा एलो, ये जो हमजा है ये असल नहीं है, बताहिर मालूम होता युदा हा अ युदा हे ओ हो, द्वाद हमजा द्वाद हे हमजा मादा, लेकिन ये कम अज कम इसने तो नहीं लिखा एराबुल कुरान वाले ने, तो बल्कि उसने तो इसकी किरात ही लिख दी है, युदा हूना है और युदा हे ऊना को कमजोर किरात उल्टा कहा है, लेकिन ये बात नहीं है। हो सकता है द्वाद हे ये ही हो मादा, और इस तरह से दाहा युदाही फेल बनेगा, युदाहे यूना वाओ हो तो भी युदाहे यूना ही बनेगा, गूना भी, तो ये यूना तो पढ़ना चाहिए युदाहूना, लेकिन ये कि यहां हमजा आया है युदाहे ऊना, यानी ये को हमजा में खिलाफ क्यास बदल दिया। लेकिन आप डिक्शनरी में देखें, मेरे ख्याल में द्वाद हे हमजा में नहीं मिलेगा, द्वाद हे वाओ, बल्कि वाव हे ये में मिलेगा, वाहा युदाही मुदाहा, और इस तरह से ये हमजा एक जायद है जो ये को बदल के बनाया गया है, आम सूरतों में ऐसा नहीं होता, शायद बाज के रातों में युदा हू नहीं हो, देखा नहीं है, नावी तो लिखते हैं, लेकिन ये कि जो छुपे हुए कुरान मजीद है वरश या कानून के, क्या उनमें युदा हू ना कहीं की रात आई है, ये देखने का मौका नहीं मिला। बहरहाल युदा हूना युदा हे ऊना युशाबे हूना के मैंने में आया, वो मुशाबहत पैदा करते हैं। कौल अल्लज़ीना, उन लोगों के कौल से, ये कौल से का तर्जमा लाम की नसब, कौल की नसब की वजह से, उस कौल की मुशाबहत पैदा करते हैं जो के था उन लोगों का, अल्लज़ीना कफरू मिन क़ब्ल, जो कि पहले काफिर हुए उनकी बात से मुशाबहत पैदा करते हैं या मुशाबहत रखते हैं। इसका मतलब यह है कि ये इब्नुल्लाह कहने का और भी पहले भी कहीं रिवाज रहा है, और अब हम कंपैरेटिव रिलीजन पढ़े तो दुनिया में खुदा के बेटे बनने के तो बीसियों मिसालें मिलती हैं। ये तो तीन मशहूर मजहब थे ना, लेकिन बाज गैर मशहूर या कदीम या मिट जाने वाले भी इस तरह के अकायद रखते थे। कातलहुमुल्लाह, ये तो आपको जनूबी अमरीका में मिल जाएंगे ऐसे माया वगैरह के, हाँ जापान में मिलेंगे मुख्तलिफ, यानी खुदा का बेटा कहलाना, नूर का बेटा कहलाना, तो ये मुगूल अपने आप को कहते थे अलअनकबा बेगम की औलाद सारी नूर की औलाद है, इस तरह से भी जापान के शहनशाह सूरज की औलाद है, हिंदुओं में सूरजवंशी चंद्रवंशी वगैरह के हैं, तो वो एक तरह के खुदा के बेटों ही की बात करते थे, ये कोई इतनी बाइक बात नहीं है, बहुत से लोगों ने अपने माबूदों को खुदा का बेटा कहा है। कातलहुमुल्लाह, अल्लाह उनको तबाह करे, ये बददुआ है माजी के सीगे में, कातलहुमुल्लाह लफ्जी मैंने ये तो बनेगा उनसे अल्लाह लड़ा, ये नहीं मैंने, अल्लाह उनको तबाह करे, अन्ना यो फकून किधर फेरे जाते हैं, ये पहले भी मजहूल आ चुका है, अफे का या फक और उसके ओफे का के मैंने होते जिसकी राय बदल दी गई, जिसका दिमाग फेर दिया गया, अफे का या फक मैंने फेर देना होता है, इत्तखज़ू उन्होंने बना लिया, अहबारहुम व रुहबानहुम अपने अहबार और रुहबान को, अहबार हिब्र की जमा है, रुहबान राहिब की जमा है, हिब्र उलमाए दीन को कहते हैं और रहबान रुहबान या राहिब मशायख या सूफिया के मायनों में आ जाता है, उनके स्कॉलर्स भी और उनके डिवाइन्स जो है वो भी, उनको बना लिया अरबाब मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के सिवा रब, रब की जमा अरबाब, कुछ रब बना लिया उनको अल्लाह के सिवा, रब बनाने से क्या मुराद है उनकी इबादत, इसमें वो हदीस में तफसीरें आई हैं, बहरहाल रब का दर्जा उन्होंने दिया हुआ था अहबार और रुहबान को, वल मसीह इब्न मरियम और खुसूसन मसीह इब्न मरियम को ही भी रब मिन अरबाब बना दिया, वमा उमिरू हालांकि उनको नहीं हुक्म दिया गया था इल्ला सिर्फ मगर इस बात का कि लियाबुदू के वो इबादत करें इलाहम वाहिदन एक ही इलाह की, हुक्म तो ये दिया गया था और पीरों फकीरों को भी रब बना डाला छोटे, ला इलाहा इल्लाहू उसके सिवा कोई माबूद है ही नहीं, सिर्फ यही नहीं कहा कि उसी की करो बल्कि हकीकत में है ही नहीं कोई उसके सिवा माबूद, सुबहानहु अम्मा युशरिकून वो पाक है उन चीजों से जो वो शिर्क करते हैं, यानी युशरिकून अभी ही उनके शिर्क से वो पाक है जो वो बातें करते हैं शिर्क की, सिफात में ही सारी गलत फहमी होती है, युरीदूना वो चाहते हैं अन युत्फिउ नूर अल्लाह है कि वो बुझा दें अल्लाह की रोशनी या अल्लाह के नूर को, अतफा युत्फिउ इतफा अन तो ऐसे हमजा मादा इसके मैंने होते हैं फूक मार कर किसी चीज को चिराग वगैरह को बुझा देना, फूक मारने का इसमें असल मफहूम होता है चिराग वगैरह को बुझाने के लिए, फिक्रा मुहावरा ही अरबी में ये है अतफा युत्फिउ, यानी किसी को कहना हो कि चिराग बुझा दो तो हम यही कहेंगे इत्फे इस सिराज चिराग बुझा दो, अयुत्फिउ नूर अल्लाह है वो चाहते हैं कि अल्लाह की रोशनी को बुझा दे, बे अफवाहिहिम अपने मुंहों से, अब इसका तर्जमा उर्दू में शायद फूकों से ही करना ज्यादा मौजूद रहेगा, बा मुआवरा करना हो वो अपनी फूकों से, लफ्जी मैना है बदहान खुद अफवाहिहिम अपने मुंहों से, इतफा ही होगा फूक होती नहीं लेकिन इस तरह से ही है, मोहम्मरा तो फिर यही है बिजली बुझाने के लिए, शाह साहब ने इसका किया है कि शुभ पैदा करना और दीन में ये भी एक सूरत है, यानी नूर बुझाने का मतलब ये है कि दीन के बारे में शुभात पैदा करना, नूर अल्लाह से मुराद यहां दीन ही इस्लामी लिया जा सकता है, वया बल्ला हो और अल्लाह कबूल नहीं करेगा या नहीं करता है, अब आया भी इनकार करना कबूल ना करना, अल्लाह हरगिज कबूल नहीं करता इल्ला मगर सिर्फ ये बात के अई युतिम नूरहू के वो पूरा कर दे अपने नूर को अपनी रोशनी को, अतम युतिम इतमामन मुकम्मल करना, अल्लाह कबूल नहीं करता मगर सिर्फ यही कि वो अपने नूर को पूरा कर दे, यानी अल्लाह ऐसे कम तर कोई चीज कबूल नहीं करने का, तो ये एक खास मुहावरा है कि किसी चीज का इनकार करना कि मैं ये नहीं उन्हें दूंगा और सिवाय इसके इससे कम तर पे नहीं, تو اللہ لفظی ترجمہ تو یہی ہے, اللہ قبول نہیں کرتا مگر یہی کہ وہ اپنے نور کو پورا کرے, یعنی اللہ اپنے نور کو پورا کرنے سے کم تر کسی چیز پر راضی نہیں ہے, وہ کر کے ہی رہے گا. ولو کرہ الکافرون, چاہے ناپسند کرے کافر, کرے ہے یکرہ ناپسند کرنا, کافرون فاعل ہے, اور یہ اتمام نور سے مراد دین کا مکمل ہونا ہی بنیادی معنی تو یہی معلوم ہوتا ہے. وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى, وہ ذات ہے جس نے اپنے پیغمبر کو بھیجا ہدایت کے ساتھ, رہنمائی کے ساتھ, ودین الحق کے اور دین حق کے ساتھ, حق کے دین کے ساتھ, بلکہ لفظی ترجمہ تو یہی ہوگا دین الحق کے, حق کا دین. اب اردو ترجمہ دین حق فارسی ترکیب پر کر لیتے, لِيُظْهِرَهُ, تاکہ وہ اس کو غالب کر دے, اظہر یظہر, غالب کرنا. اور ہو کی ضمیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ہو سکتی ہے اور دین کے لیے بھی ہو سکتی ہے, کہ وہ اس دین کو غالب کر دے, علی الدین کلہ, سارے کے سارے دین پر. چنانچہ اسی سے دو معنی کیے گئے ہیں, کہ اگر یہ ظاہر ہو کہ ضمیر آنظر صلی اللہ علیہ وسلم ہو تو پھر یہ کہ ان کو سارا دین سمجھا دیا جائے, ان معنی میں بتا دینا کوئی چھپی ہوئی بات, جیسے قرآن میں آیا ہے وما کان اللہ یظہرہ علی الغیب, آتا ہے اپنے غیب پر اطلاع دے, تو ان معنوں میں گویا کہ رسول کو سارے دین کی اطلاع دے, مکمل کرے, اور یہ معنی, اور یا دین کو مکمل کرے سارے دین پر, اور اد دین سے مراد جن سے دین لے تو تمام دینوں پر, وہ چیز جسے دین کہا جاتا ہے دین پر غالب کرے. اور غالب کرنے کا معنی یہ نہیں ہے کہ دوسرے دین مٹ جائیں بلکہ محکوم ہو جائیں, اس سے کم تر درجے پر. بلو کرے حل مشرکون, چاہے وہ تو اللہ تعالیٰ ہی ہے, کر لے تو پھر رسول کو کہہ لے, لیکن ہو الذی کا فعل, ارسلہ کا جو فائل ہے وہی لے یظہرہ کا بنتا ہے, وہ تو ترکیب فکر میں ہے, تاکہ وہ اس کو غالب کر دے. اگر کوئی چاہے کہ یظہرہ سے مراد رسول ہے اور تاکہ وہ دین کو غالب کر دے, گرامر میں تو کسی نے طرح کھینچ تان کر میں نہ ہو سکتا ہے, لیکن ارسلہ کے ساتھ اس کا لے کا تعلق صاف ظاہر ہے, کیونکہ لے کا تعلق کسی کام سے ہے, تو اس سے پہلے رسول ہو اور بالہدا کا تو نہیں, ارسلہ لے یظہرہ, اس نے یہ کام کیا تاکہ یہ کام کرے, جو کام کے ساتھ اس کا تعلق ہے, اس لیے یہ لے یظہرہ کا فائل وہی ہونا چاہیے جو ارسلہ کا فائل ہے, چاہے ایک مشرکوں کو ناگواری کیوں نہ گزرے. یہ دو آیتیں ہیں جو قرآن میں, یہ آیتیں بلکہ یہ دوسری آیت خاص طور پر دو تین جگہ آئی ہے, اور اس کا معنی تو خیر آپ نے بار بار سنا ہی ہوگا. یا ایھا الذین آمنو, مرضی کی بات ہے کہ مرزائی بھی اس آیت کو اپنی خاص آیت بناتے ہیں, ہر جگہ لکھتے ہیں. ہاں جی, کیا معنی عربوں کا؟ عرب کی جو اس سے بات نہیں, یہ تو پھر ضد والی بات ہے, احمقانہ بات ہے. اگر نہیں نکلتا تو الگ دین سے مراد کوئی خاص دین لے, جنس نہ لے, لیکن پھر کلے ہی کو کیا کریں گے؟ کلے ہی سارے کا سارا دین, یا تو پھر یہ مطلب ہے کہ یہ دین نبی پر سارا ظاہر ہوگا, اور یا جن سے دین جو ساری کی ساری ہے اس پہ غالب کرے گا. کلے ہی نہ ہوتا تو چلیے کوئی خاص دین مراد ہوتا جو عربوں کا ہے اس پر غالب آ جائے, لیکن عربوں کا تو یام ہے نا, کسی طرح بھی نہیں نکلتا. سمجھ نہیں آتی انہوں نے کیسے کیا, رسول بھیجے؟ میرے خیال میں آدمی ضد میں آگے جو ثابت کرنا چاہے کرنے کو کر لیتا ہے, لیکن اس میں سیدھی بات ہے, نہ تفسیر وغیرہ والوں نے تو کسی نے یہ لکھا ہی نہیں, بلکہ وہ تو یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے ایک رشتہ داروں کو ڈرانا, عربوں کو ڈرانا وہاں آتا ہے, تو وہاں بھی انہیں ان آیتوں کی طرف جانا پڑتا ہے جن میں حضور کی نبوت کی عالمگیری ہے, ورنہ اگر ان آیتوں کو سامنے نہ رکھیں تو پھر آپ کی تو نبوت لے تم ذرا ام القرآن ومن حولہا اور اس طرح سے آ جاتا ہے. تو پھر قرآن کا اور اگر اس میں وہ یہ لگانا بھی چاہیں تو قرآن میں کافت للناس اور انی رسول اللہ علیکم جمیعہ، یہ تو ہم سمجھتے ہیں کہ گمراہی ہے یا سخت بے وقوفی ہے کہ قرآن کی کسی ایک آیت کے ایسے معنی لینا جو دوسری آیتوں سے ٹکراتے ہو. ہمارے ہاں تو یہ اصول ہے کہ تو ان آیتوں کو پھر وہ کیا کریں گے؟ اگر یہ عربوں کے لیے ہے تو جمیعہ اور اس کو بھی کہیں گے کہ سارے عرب ہی مراد ہے، شاید یہی مراد لے. مشرک عرب چاہے مشرکوں، ٹھیک ہے مشرکوں پر تو پھر ایسا آتا نا لِيُظْهِرَهُ عَلَى الْمُشْرِكِينَ، دین کل لے کیا آئندہ کوئی مشرک ہوتا ہی نہیں. یہ تو بات نہیں بنتی. اگر اس آیت میں کوئی عموم ہے اور جاری ہے قیامت تک تو پھر آئندہ آنے والے مشرکوں کے بھی خلاف کبھی کوئی کامیاب ہو جائے گا. جیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جیسے بابیوں کی تحریک سارے مشرکین کے خلاف گئی ایک طرح سے، یعنی مشرکین ہوئے، مشرک کا ایک معنی تو